رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على سيد الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فانسب الى ذاته ما شئت من شرف، فانسب الى قدره ما شئت من عظم. وابيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمار اليتامى اسم تن الارامل. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلی تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا. پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد. دل کی سنائیں اختر دل کی زبان میں، کہتے ہیں یہ بہتے نیر ہیں یا غوث المدد. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب ست تکریم بائی سے تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد، بارگاہ غوث الثقلین، بارگاہ غوث انس و جن، بارگاہ غوث الاغواس، قطب الاقطاب، فرد الافراد، حضور سیدی و سندی و آقائی و مرشدی غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قندیل النورانی، شہباز لا مکانی، حضور سیدنا غوث ثقلین قدس سرہ نورانی کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی. آج کا یہ درس دراصل ایک مختصر نشست کے حوالے سے ہی ہے، اور تسلسل کے ساتھ الحمدللہ قادری ہونے کی حیثیت سے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلام اور آپ کے دربانوں کے قدموں کی خاک سے نسبت ہونے کے حوالے سے الحمدللہ اہل عقیدت، اہل اسلام، اہل سنہ، بارگاہ غوثیت میں جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو اپنے فضل سے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل کے صدقے جو مرتبہ ولایت، اور بالخصوص آپ کو جو عظیم نسب اور عظیم تقوی و طہارت سے نوازا ہے، ان تمام مناقب و فضائل کو ذکر کرنا، یہ ایک عاشق جو اللہ رب العالمین جل وعلا سے محبت کرتا ہے تو پھر ہر وہ راستہ، ہر وہ ذات، ہر وہ شخصیات جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کا عرفان نصیب ہوتا ہے، تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تقاضے ان کا ذکر کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے. اور یہ تو عام مفہوم ہے، اور اصل بات ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا خود اپنے محبوبوں کا ذکر عطا فرماتا ہے. جو اللہ رب العالمین کی راہ پر چلتے ہیں، اس کے احکام کی فرمان برداری کرتے ہیں، اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی کرتے ہیں، اور اپنا شب و روز، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا جاگنا، اپنا شوق، اپنا غم سب اللہ کے دین کے سپرد کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین جل وعلا انہیں اپنے محبوبوں میں شمار فرماتا ہے. اور پھر ان سے اس قدر محبت فرماتا ہے کہ جو وہ سوتے ہیں تو ان کی کروٹوں کا ذکر قرآن کرتا ہے، وہ چلتے ہیں تو ان کے چلنے کے انداز کا ذکر قرآن کرتا ہے، وہ بیٹھتے ہیں تو ان کے بیٹھنے کا ذکر اللہ کرتا ہے، وہ رکوع کی کیفیت میں ہو تو ان کے رکوع کی خوبصورتی کو اور ان کے رکوع کی متانت کو قرآن کریم ذکر کرتا ہے، ان کے سجدوں کی شرف کو قرآن ذکر کرتا ہے. اگر وہ کسی سواری پر سوار ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکل رہے ہوں تو ان کی سواریوں کی ٹاپیں اور قدم جب خاک کو روند رہے ہوتے ہیں تو خاک کے ذرات جو ان کے سواریوں کے سموں سے اٹھ رہی ہوتی ہے، تو عرش والا رب ان کی سواریوں کے سموں سے اٹھنے والی خاک کی بھی قسم کو یاد کرتا ہے، اور ان کے شرف و مقام کو اللہ رب العالمین جل وعلا ذکر کرتا ہے، اور ان کی اپنے قرب میں جو ان کا مقام ہے فرماتا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. جب یہ ہمارے دوست ہیں تو ہمارے اس قدر قریب ہیں کہ اب انہیں کسی شے کا خوف نہیں اور کسی چیز کا غم نہیں. اور یہ اصل میں کون ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، انہوں نے ایمان اسی تقاضے سے لایا جو ہم نے ذکر کیا تھا، اور تقوی و پرہیزگاری ہمارا خوف اور ہمارے شریعت پر اسی طرح عمل حاصل کر کے تقوی کیا جس کا بیان ہمارے نبی نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ شخصیات اولیاء کی جماعت کہلاتی ہیں، اس کو انشاءاللہ آگے چل کر ہم ذکر کریں گے. دین کی سربلندی کے لیے، اور جس طرح بڑی مشہور حدیث بخاری شریف کی جو ہے کہ جب اللہ رب العالمین جل وعلا کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر حضرت جبرائیل امین کو بلا کر یہ اعلان آسمان اور زمینوں پر کرواتا ہے کہ میرا یہ محبوب بے نام نہ رہے، بے نشان نہ رہے. جب یہ شان والے رب کا محبوب ہو گیا تو اب اس کی شان برقرار رہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے بخاری شریف میں کہ ان اللہ احب عبدا دعا جبرائیل، اللہ رب العالمین جل وعلا جب کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر جبریل کو بلا کر اس بات کو کہتا ہے کہ جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو، اور آسمان میں منادی کر دو کہ جتنے لوگ آسمان میں موجود ہیں، جس قدر مخلوق موجود ہیں، وہ تمام اس کا تعارف حاصل کرنے اور اس سے محبت کرنے لگ جائیں. اور فرمایا کہ پھر زمین پر جا کر جبریل اعلان کرو کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، جو فلاں بستی میں رہتا ہے، فلاں نام والا ہے، فلاں کردار والا ہے، تو زمین کی ہر شے پھر اس سے محبت کرتی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل جب اپنے اعلان اور اپنی منادی کو مکمل کر کے آسمان کی طرف دوبارہ عروج پکڑ رہے ہوتے ہیں، روانہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ جملہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ ثم یودع له القبول فی الارض، کہ اللہ رب العالمین جبریل کو بلانے سے پہلے یہ اعلان کرتا ہے کہ اب حشر تک، قیامت تک، اس کے نام کی مقبولیت اور اس کے ذکر کے شہرے کا جھنڈا زمین پر لگا کر آؤ. تو حالات گزرتے رہتے ہیں مرور زمانہ، کبھی حالات کیسے، کبھی حالات کیسے، لیکن حضرات اولیاء کاملین کا ذکر باقی رہتا ہے، اس لیے کہ جو باقی کے ذکر میں فنا ہو جاتے ہیں تو وہ خود بھی باقی ہو جاتے ہیں. فرما فذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. میرے امام نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا، فرما فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا. تو گویا کہ یقیناً وہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں صادق تھے، اس لیے ان کو گزرے ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن آج بھی ان کے ذکر سے ہماری مشام معطر ہے، خوشبودار ہے، اور ہماری محفلوں کو اور ہمارے ایمان کو ان کے ذکر کے ساتھ رونق ہے. تو اولیاء کاملین سے محبت کرنا اور ان سے عقیدت رکھنا، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی سنت ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کا حکم ہے، اور ان کی شانیں خود حدیث پاک کے اندر ایک نہیں ان گنت ذکر کی گئی ہے، جس کو اپنے وقت میں انشاءاللہ العزیز ذکر کیا جائے گا. لیکن اسی میں خاص طور پر دربار اولیاء کے اندر اور دربار ولی کے اندر سب سے ممتاز اور سب سے عظیم شخصیت جن کو اولیاء کی جماعت میں کہا جاتا ہے وہ سیدنا غوث الثقلین حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ جب ولی کہا جاتا ہے تو ہمارے عرف میں ولی کا اطلاق، ولی کا لفظ بولا جب جاتا ہے تو اس سے مراد صحابہ نہیں لیے جاتے، یہ الگ بات ہے کہ صحابہ کرام ولیوں میں بہت بڑی جماعت ہے۔ جب ولی بولا جاتا ہے تو اس سے مراد رسول نہیں لیے جاتے، یہ الگ بات ہے کہ جناب رسول سب سے بڑے اللہ کے دوست اور ولی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے عرف کے اندر جب ولی کا جملہ کہا جاتا ہے تو یہ غیر صحابی اور غیر رسول کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو پھر اس پر اہل سنت و جماعت کا تسلسل ہے کہ حضرت امام حسن عسکری کے بعد سے لے کر ظہور امام مہدی تک جتنے اولیاء کی جماعتیں صدیوں تک چلتی چلی آئیں گی ان تمام پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کو وہ عظیم شان اور وہ عظیم برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ دراصل حضرات اولیاء کاملین کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے ذریعے اپنے دین کی نصرت کو ظاہر کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے دین کے معاون ہوتے ہیں، اللہ کے دین کے مددگار ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین پھر انہیں وہ شانیں اور وہ مقام عطا فرماتا ہے جس سے ان کی عزتیں ظاہر ہوتی ہیں، ان کا مقام ظاہر ہوتا ہے۔ جس طرح بخاری شریف کتاب الرقاق کی حدیث ہے کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں، میں ان کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ علم حاصل کرتے ہیں، میں ان کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہاتھ پاؤں نہیں بنتا، بلکہ یہ اللہ کے قریب جب ہوتے ہیں ذکر کے ذریعے، اللہ کی رضا کے جب قریب ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین جل وعلا انہیں اپنی خاص صفات نور سے نوازتا ہے، پھر ان کے جسم کی طاقت نہیں رہتی بلکہ اب ان کے بازو اللہ کے طاقت اور قدرت کا مظہر بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میرا نور، میری صفات ان کے بازو بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا ان کی شان کیا ہوتی ہے، تو امام راضی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور بخاری شریف کی صحیح حدیث جو حدیث قدسی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات کو آگے ذکر فرما رہے ہیں کہ ان اللہ قال اللہ تعالی لی، اللہ نے مجھ سے یہ بات کی ہے کہ جب میرا بندہ فرائض پر پابندی کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم نشست رکھیں گے تفصیلی، میرا ایک سفر ہے اس سے آنے کے بعد انشاءاللہ، تو اس میں تفصیلی گفتگو ہم حضرات اولیاء کی صفت پر کریں گے۔ آج صرف خاص طور پر میں غوث اعظم پر گفتگو کچھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ مقدمہ سمجھ لینا چاہیے کہ حضرات اولیاء کون ہیں اور ان کی ذات مبارکہ کیا ہے۔ تو صحیح کتابوں کے اندر، یہ نہیں کہ ہم نے چار لوگوں نے بیٹھ کر کوئی ایک عقیدہ گڑھ لیا یا بنا لیا، نہیں، بلکہ صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب الرقاق کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے خود کہا کہ جب میرا بندہ جب وہ فرائض پر پابندی کرتا ہے، اور فرائض پر پابندی کرنے کے بعد جب وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، اور اس کا ہر لحظہ ہر وقت میری رضا کے کاموں کے اندر گزرتا ہے، تو فیدہ احببتہ، تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، تو جب میں اس کا محبوب بنا لیتا ہوں تو فکن تو سمعہ الذی یسمع بہ وہ بصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، یعنی میرے صفات اس کے کان ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس سے سنتا ہے، ایک تو کان وہ جو اس کے جسم کے، فرمایا لیکن جب ہماری اضافی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اور وہ زمین پر ہمارا بندہ ہو کر ہماری شان بن جاتا ہے، ہماری عزت بن جاتا ہے، ہماری عزت کا نمائندہ بن جاتا ہے، تو حضرت امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو کان بننے سے پاک ہے، اللہ تو ہاتھ بننے سے پاک ہے، کیونکہ تقسیم تو اللہ رب العالمین کے لیے ممکن نہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پھر اسے اپنی قدرت علم سے حصہ عطا فرماتا ہے، اپنی صفت قدرت سے حصہ عطا فرماتا، اپنی سے اسے حصہ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ جب یہ کہا گیا نا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، مراد یہ کہ میں اپنی قدرت اس کے کانوں کو جب عطا فرماتا ہوں تو اور لوگ بھی اپنے جسم کے کان سے سنتے ہیں، لیکن جب ہمارے صفاتی نور کو پاتا ہے تو پھر وہ قریب اور بعید کو بالکل برابر سن رہا ہوتا ہے، اس کے لیے قریب اور بعید ختم ہو جاتے ہیں، مسافتیں ختم ہو جاتی ہیں، زمانے ختم ہو جاتے ہیں، دوریاں اور قریب کے مسامت ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اور یہ بات بھی بالکل عقلی ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، کہ اگر ولی کو خدا یہ کہے، حدیث کے اندر آ گیا ہے نا کہ جناب حدیث میں جب یہ آ گیا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ اگر میرے اور آپ کی طرح سنے تو پھر اس میں تعریف کیا تھی، اس میں فضیلت کیا تھی؟ اگر وہ، یا اس کی یہ تعبیر بعض لوگوں نے اپنی جہالت سے کر دی کہ جناب جو ہے کہ وہ کان بننے کا مراد یہ کہ پھر وہ کان سے اللہ ہی کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، آنکھ بننے سے مراد یہ کہ پھر اللہ کے پسندیدہ کاموں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک چوری کا دروازہ کھولا جاتا ہے، ہم نے کہا وہ تو اللہ کی مرضی کے کاموں کو دیکھ دیکھ کر اس رتبے کو پا رہا ہے، تو یہ تعویل کیسے؟ یہ رتبہ تو اسے اس محنت کے بعد ملتا ہے، اس ریاضت کے بعد ملتا ہے، اس عمل کے بعد ملتا ہے. تو اس انعام جو ہے وہ یہی ہے جو محدثین نے ذکر کیا حضرت امام رازی نے، کہ وہ تو آنکھ اپنی آنکھ کو انہی کاموں میں لگاتا ہے جس کام کو دیکھنے کو اللہ نے پسند کیا ہے، اپنے کانوں کو اپنے جسم کے حصے کو انہی کاموں کے اندر مصروف کر دیتا ہے کہ جن چیزوں کو دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو جب ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد، یہی تو اس کی محبت ہے. فرائض پر پابندی کا مطلب کیا ہے؟ نوافل پر پابندی کا مطلب کیا؟ اللہ کی مرضی کے کام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پہلے وہ آنکھوں سے حرام کام کر رہا تھا، جب محبوب بنا لیا تو پھر وہ سیدھے کام کرنے لگا، تو پھر محبت پہلے نہیں بعد میں. تو فرمایا کہ وہ محبت کو حاصل کرنے کے لیے، رضا کے کام کو حاصل کرنے کے لیے شریعت پر پہلے پابندی کرتا ہے. یہ نہیں کہ ولی بننے کے بعد شریعت کا پابند ہوتا ہے، شریعت کا پابند بن کر پھر وہ ولی ہوتا ہے. تو لہذا یہاں پر جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں یہ کوئی کمال نہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے کان بن گیا، مراد یہ کہ اس کے کان شریعت کی باتوں کو سنتے ہیں. تو میں نے کہا شریعت کی باتوں کو سن کر تو وہ ولی ہوا ہے، شریعت کے کام پر چل کر تو ولی ہوا، وہ محبوب ہوا ہے. تو محبوب ہونے کے بعد اللہ نے فرمایا میں اس کو یہ شانے دیتا ہوں کہ پھر وہ سنتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں. تو مراد یہ کہ شریعت پر پابندی کے بعد اس کو درجہ ملتا ہے، یہ کوئی اور صفت ہے. اور وہ صفت یہ ہے کہ فرمایا کہ سمیع القریب والبعید، وہ قریب اور بعید اس کے لیے ختم ہو جاتا ہے. جس طرح لوگ قریب کی چیزوں کو سنتے ہیں، اس طرح وہ دور کی چیزوں کو بھی سن لیتا ہے. اور جس طرح لوگ قریب کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس طرح وہ دور کی چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہے. اور اس پر انبھار موجود ہے. انشاءاللہ جب وقت رہے گا دوسری نشست کا تو میں پیش کروں گا. ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں محدثین کے اقوال کو حدیث جبریل کی شرح میں لا کر یہ فرمایا کہ یقیناً بالکل درست ہے کہ ان العبد یسیر الی النعت الروحانیت، فرمایا کہ جب وہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے اٹ جاتا ہے اور اس کا دل اللہ کی ذات پر یقین کی آمجگاہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ہونے پر اور اللہ کی توحید پر اور اللہ کے وجود پر اور اس کے مشاہدے پر جب اس کا یقین کامل سے کامل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ حق الیقین کے منظر پر پہنچنے کے بعد، پہلے تو اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ اللہ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اور اس کے رضا کے کام کرنے چاہیے، تو علم الیقین تھا. پھر اس کے بعد جب وہ علم پر عمل کرتا ہے تو پردے ہٹتے ہیں، اور پھر آنکھوں سے اللہ رب العالمین جل وعلا کے ان رازوں کا مشاہدہ کرتا ہے اللہ کی عطا سے، جس سے وہ عین الیقین، اب وہ آنکھ سے یقین حاصل کرتا ہے. تو علم سے جب سفر اس کا مشاہدے پر چلتا ہے، تو پھر یہ دونوں چیزیں مل کر اس کے دل کو مضبوط کر کے دل کے اندر حق کو پیدا کرتی ہے. تو علم الیقین سے عین الیقین، اور عین الیقین سے جب حق الیقین کے مرتبے اور منزل پر وہ پہنچتا ہے، تو پھر اس کا سینہ کھل جاتا ہے. اور فرمایا کہ پھر اس کے لیے دور قریب آسمان زمین کوئی شے نہیں ہوتی ہے. فرمایا ان العبد یسیر لات الروحانیت، پھر وہ اس مسئلے پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ یمشی علی الماء، وہ سمندروں پر چل رہا ہوتا ہے. وہ تتوا لہ الارض، اور جہاں وہ جانا چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اس قدر ناز و انم اور اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ پھر اسے قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے رب نے فرمایا کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. ورجلہ اللتی یمشی بہا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو فرمایا اس سے مراد ہے کہ وہ تتوا لہ الارض، یعنی جب جانے کا وہ ارادہ کرتا ہے تو رب زمین کو لپیٹ کر اس کے پاؤں کے نیچے کر دیتا ہے. یعنی ہمیں 100 میل گزارنے کے لیے 100 میل کا سفر کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ محبوب ایسا ہوتا ہے کہ جب قدم اٹھاتا ہے تو فرمایا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر پاؤں بننے کے بعد وہ چلے اور میری طرح آپ کی طرح، تو یہ کسی مولوی صاحب کی بات تو نہیں، نہ کسی صوفی شاعر کا شعر ہے، یہ تو صحیح حدیث بخاری شریف کی، اور جناب جو ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ رجلہ، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں اللہ فرماتا. تو مراد یہ ہے کہ زمین اس کے لیے لپیٹ دی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں جن ولیوں کی شانیں اتنی کیوں بیان کرتے ہو، میں تو جس پر لعنت کی گئی اس پر لعنت کی جائے گی، اور جس پر شان بیان کی گئی اس کی شان بیان کی جائے گی. اس میں چڑھ رہے ہیں، اور اس میں غیر اللہ کا تصور کیا ہے؟ اس ولی کا اپنا تو کچھ نہیں، اس سے تو محبت بھی تو اللہ ہی کے لیے ہے. تو یہ غیر اللہ والا تصور نہیں ہے، تو وصول اللہ کا سفر ہے کہ اب جس سے بندہ پیار کر رہا ہے، غوث اعظم سے اگر کوئی پیار کر رہا ہے، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کوئی پیار کر رہا ہے، تو اس میں ان کی ذات کا کوئی دخل تو نہیں، وہ تو جس نظریے سے پیار کر رہا ہے وہ تو اللہ کی وجہ سے پیار کر رہا ہے. تو لہذا اب ان کا ذکر کرنا اللہ کی وجہ سے ہوا، ان سے محبت کرنا اللہ کی وجہ سے ہوا. تو یہی وہ ایمان ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ بھی ولی ہو جاتا ہے. وہ کیسے؟ ولی کی ایک تعریف ہمارے علماء نے یہ کی ہے کہ وہ جب کسی سے پیار کرے گا تو اللہ کے لیے کرے گا، اور جس سے دشمنی کرے گا تو اللہ کے لیے کرے گا. اب جو ولیوں سے پیار اس لیے کرے کہ یہ اللہ والے ہیں، تو ان سے پیار کرنے سے ان سے انعام بھی ملتا ہے، اور پیار کرنے والا خود بھی ولی ہو جاتا ہے. کیوں؟
اس لیے کہ اب غوث اعظم سے وہ پیار جو کر رہا ہے اس نیت سے کر رہا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہے. اور ولی وہی ہوتا ہے جو کسی سے پیار کرے تو اللہ کے رشتے سے کرے, اور کسی سے نفرت کرے تو اللہ کے رشتے سے کرے. تو لہذا اولیاء کی محبت یہ خود ایک ریاضت ہے, اولیاء کی محبت یہ خود ایک وظیفہ ہے, اور یہ وہ وظیفہ ہے جو شاید تسبیحوں کے دانوں کے ذریعے ہم حاصل نہ کر سکیں, کیونکہ تسبیحوں کے دانے پر جو بات ہوتی ہے وہ ہماری زبان تک رہتی ہے اور محبت دل تک رہتی ہے. اور ایمان جب مضبوط ہوتا ہے, تقویٰ جب ہوتا ہے, جب دل اس کے گداز, اس کی نرمی اور اس کی مٹھاس کو پائے. تو لہذا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی محبت کرے, کسی بھی ولی کامل سے محبت کرے, تو اس کی ٹھنڈک وہ کلیجے میں پاتا ہے. اور کسی جاہل آدمی کو بھی اگر آپ پوچھیں کہ جناب تو ولی سے محبت کرتا ہے تو وجہ کیا ہے, تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے چچا ہیں, میرے ابا ہیں, میرے ماموں ہیں, ہماری زبان بولنے والے, ہماری برادری کے, وہ ڈائریکٹ یہ کہے گا وہ اللہ کے محبوب ہے. تو لہذا ولی بنتا ہی وہ ہے, مومن ہوتا ہی وہ ہے. مومن کا ایمان جب کامل ہوتا ہے تو اس میں نشانی یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ کسی سے بھی پیار کرے تو اس لیے نہیں کہ یہ میرے برادری کا ہے, یہ میری زبان والا ہے. وہ پیار کرے گا تو خدا کے رشتے سے, یہ خدا کا محبوب ہے اس لیے میں نے پیار کیا. وہ کسی سے دشمنی کرے گا تو اس لیے نہیں کہ اس نے مجھے تیور دکھائے تھے, اس نے مجھے دھکا دیا تھا. وہ دشمنی کرے گا تو اس لیے کہ یہ خدا کا نافرمان ہے, یہ خدا کا گستاخ ہے, یہ رسول کا گستاخ ہے, لہذا میں اس سے نفرت کرتا ہوں. تو گویا کہ اولیاء سے محبت خود ایک اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے, تو ان سے محبت کر کر کے بندہ خود ولی ہو جاتا ہے ان سے محبت کرنے سے. یہ میں نے قرینہ آپ کے سامنے عرض کیا. اب میرے دوستو تھوڑا سا آگے چلیں. اللہ رب العالمین جل والا ان اولیاء کے ذریعے اپنے دین کی نصرت اور مدد کو ظاہر کرتا ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم. اور یہ اولیاء جو ہیں یہ اللہ رب العالمین جل والا کے دین کے شعار اور علامت ہے, ان کے ذریعے اللہ کا دین پہچانا جاتا ہے, اور یہ اللہ رب العالمین جل والا کے دین کے معاون ہیں. جیسے انبیاء اللہ کے دین کے معاون ہیں, مددگار ہیں, ان کے نائبین اللہ کے دین کے معاون ہیں. اولیاء کاملین جو لوگوں کو کفر سے دور کر کے ایمان کے قریب لاتے ہیں, اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں, یہ اللہ کے مددگار ہیں. تو جب یہ کام اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں, بات کو آگے لے کر چلتے ہیں, تو پھر اللہ رب العالمین جل والا ان کو وہ عزتوں سے نوازتا ہے اور وہ شان عطا فرماتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے رؤساء اور بڑے بڑے مالدار اپنی گردنیں ان کے آگے جھکا رہے ہوتے ہیں, اور اللہ خود انہیں ایسی عجیب عجیب شان عطا فرماتا ہے. عجیب بمراد انتہائی غریب اور حیران کن. عجیب وہ نہیں جو ہم اردو میں بولتے ہیں, یہ عربی والا عجیب, یعنی ایسا عجیب جو نہ کبھی دیکھا گیا نہ سنا گیا. ان سے ایسے ایسے کام شروع ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی حیبت بیٹھ جاتی ہے اور ان سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ گپ شپ نہیں ہے بلکہ یہ صحیح نظریہ, جس طرح میں نے بھی بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے واضح طور پر ذکر کر دی. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ایک نہیں درجنوں واقعات ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی کرامات کو آپ اگر دیکھیں, فاروق اعظم کی کرامات کو اگر دیکھیں, عثمان غنی ذی النورین کی کرامات کو دیکھیں. میں ایک سیدنا صدیق اکبر کی کرامت کو پیش کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں, مسلم شریف کے اندر موجود ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہن جو امت کے اندر سب سے افضل ولی ہیں, افضل ولی ہیں, یعنی حضور کے خلیفہ بھی ہیں اور اولیاء میں سے بھی ہیں, سب سے پہلے ولی کامل. بلکہ یوں کہیے, میں انشاءاللہ آنے والے درس میں اس کو کوٹ کروں گا آپ کے سامنے, کیونکہ یہ سرسری نشست ہے سیدنا غوث اعظم کی, کیونکہ کچھ میں نے حوالہ جات اس میں جمع کیے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایک صورت میں تقریری طور پر بیان کر دیا جائے, کیونکہ لوگ تحریر کم پڑھتے ہیں باتیں زیادہ سنتے ہیں, تو کم سے کم وہ علمی ابحاث ان تک پہنچ جائے. اور ان تمام کے سوالوں کے جوابات ہم دیتے رہتے ہیں عموماً آپ کے پاس, چونکہ حضرت اسلام کی طرف سے چھوٹے چھوٹے کلپس بھی پہنچتے رہتے ہیں, جس طرح غوث اعظم کے حوالے سے پہنچ رہے ہیں, اس کو آگے بھیجا کریں تاکہ اس سے کنفیوژن دور ہوتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ اہل سنت کے خلاف جو زور لگا کر دلیلیں قائم کی جاتی ہے, تو چونکہ اسلام کو اللہ نے سعادت دی ہے کہ الحمدللہ اس کو چٹکی بجا کر سارے اعتراض کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. تو اس میں کوشش کیا کریں کہ یہ کاروان آگے بڑھے اور ایمان اور عقیدہ اور مسلک کا تسلب بھی آگے جائے. اب میں یہاں پر صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جل والا حضرات اولیاء کاملین جو اللہ کے دین کے ناصر, ان کے ذریعے لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں, ان کے ذریعے لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں, ان کے ذریعے لوگ اللہ کے قریب آتے ہیں. اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا, ٹھیک ہے نا, اس کے ذریعے وہ, ان کے ذریعے وہ اللہ رب العالمین کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اللہ رب العالمین جل والا کے ذات کا گویا کہ تعارف ہوتے ہیں حقیقتا. اب میرے دوست اس کو سنیے, پھر اللہ رب العالمین انہیں ایسی شان عطا فرماتا ہے کہ اور لوگوں سے وہ کام نہیں ہوتا, لیکن ان سے ہوتا ہے تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں, یہ کیسے کام, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو یہ اللہ ان کے, یہ ان کو عزت دیتا ہے, یہ ان کو شانے دیتا ہے کہ دیکھو تم سب مل کر کچھ نہیں کر سکتے, اور یہ تنہا جو ہے کہ وہ یہ کام کر کے دکھا دیتا ہے. تو جیسا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حضرت ساریہ کو دیکھ لینا, میلوں دور تو دیکھیں کیسا کام ہوا جس کو دیکھ کر یعنی بالکل خشک ذائقہ آدمی بھی اگر یہ کرامت سنے تو فاروق اعظم سے محبت کرنے لگے. میں ایک بات صرف مسلم شریف سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر آگے ہم حوالہ جات کچھ ہیں جدید وہ نئے وہ پڑھتا ہوں، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے سب سے پہلے قطب ہیں. یہ بالکل اجماعی مسئلہ، قطب اور غوث ایک ہی ہوتا ہے، اس کو آگے ہم ڈسکس کریں گے. قطب اور غوث صوفیہ کے اصطلاح میں ایک ہی کو کہتے ہیں، اور وہ ہے جس پر مدار کائنات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ الگ درجہ ہے کہ جناب جس طرح وزیر چار صوبے کے ہوتے ہیں لیکن ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، لیکن اعظم کا لفظ ہٹا دیں تو سب کو وزیر کہا جاتا ہے، تو اس طرح قطب اعظم ایک ہی ہوتا ہے، لیکن نیچے علاقے کے اعتبار سے جب ڈیوٹیاں لگتی ہیں تو وہ بھی اپنے دیگر ماتحت لوگوں کے مقابلے میں قطب ہوتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ جس عظیم وزیر کے ساتھ ان کا کنیکشن جڑا ہوتا ہے وہ سب سے عظیم ہوتا ہے. اور اس کی شرط یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ یا تو امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے یا حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. ہاں، وہ قطب اعظم یا غوث اعظم کہا جائے گا. تو ولیوں میں آپ دیکھیے حضرت مجدد پاک کو غوث کہا جاتا ہے، حضرت خواجہ صاحب کو غوث کہا جاتا ہے، حضرت بہاؤدین زکریہ رحمہ اللہ کو غوث کہا جاتا ہے، لیکن غوث اعظم اگر مطلق اگر آپ کسی کو کہیں گے تو وہ بڑے پیر دستگیر ہی کو کہا جاتا ہے. یہ لفظ غوث اعظم خود جو ہے یہ لوگوں کی زبان پر ہے، علماء کی زبان پر ہے، محدثین کی زبان پر ہے، امت کی زبان پر ہے. یعنی غوث اعظم سب سے بڑی کرسی والے جو ہیں یہ وہ ہیں. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ واقعی میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو اللہ نے ولایت میں وہ افسری اور وہ مقام اور وہ بزرگی عطا فرمائی ہے کہ جماعت اولیاء آپ کے نیچے ہے کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. کیونکہ سر کہاں پر ہے، سر اوپر ہوتا پاؤں نیچے ہوتے ہیں. تو میرے امام نے منقبت کے ایک شعر میں بتایا کہ یا غوث اعظم آپ کے سر کی اونچائی کو کون دیکھے، اس لیے کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء جو خود ہمارے سر جن کے قدموں میں ہے وہ اولیاء، وہ اولیاء خود جہاں اپنے سر کو رکھتے ہیں وہ آپ کا پاؤں ہوتا ہے. یہ فرمایا. تو اب آپ دیکھیں فرمایا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ہمارے مقابلے میں جو اولیاء منتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. تو یہ اس میں آپ سمجھیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بزرگی. آج اس کو میں انشاءاللہ کچھ حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت مرض کرنا چاہوں گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا ہونا یہ امت کے سب سے پہلے غوث اعظم ہیں، امت کے سب سے پہلے قطب اعظم ہیں. میں ان کی کرامت کو صرف عرض کرنا چاہتا ہوں رضی اللہ عنہ ارضا ہونا. مسلم شریف کے اندر موجود ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عادت یہ تھی رضی اللہ عنہ، اپنی زبانوں کو تر رکھیں آپ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے طویل وقت باتیں کرنا یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ایک مشغلہ تھا. جس طرح آج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں نا، اس طرح حضور کے حجرے کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رات کو اکیلے ہوتے جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھیں نہ بند کر لیں. جب دیکھ لیتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں بند کر لی تو اس وقت اٹھ کر آپ اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے. اس لیے علماء نے لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال شریف کے بعد دو سال کے بعد ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار کی جدائی میں آپ کا جسم گویا کہ ختم ہو گیا تھا، وہ فراق وہ یادیں. تو یہ خیر اپنی جگہ پر ایک موضوع ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر مہمان آئے، مغرب کا وقت تھا، مسلم شریف کے اندر موجود ہے. آپ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن سے یہ کہا کہ ان کے کھانے کا اہتمام کرو، والدہ سے کہو کھانا بنائیں اور کھانے کا اہتمام کریں اور کھانا کھلائیے تو میں اپنے وقت میں آ جاؤں گا. لیکن جو خلاصہ اس روایت کا میں عرض کر رہا ہوں کہ جو مہمان تھے وہ اس بات پر مصر اور بضد تھے. گھر کے اندر کھانا لگا دیا گیا، فرما میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک حضرت ابو بکر صدیق نہیں آئیں گے. حضرت عبد الرحمن نے کہا، آپ کے بیٹے بڑے بیٹے جو تھے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا کہ حضور آپ کھائیے ورنہ اگر آپ نے نہیں کھایا میرے والد صاحب آئیں گے اور اگر انہوں نے سن لیا کہ اور ان کو پتا چل گیا آپ نے کھانا نہیں کھایا تو مجھے سرزنش کریں گے. انہوں نے کہا جی کچھ بھی ہو میں انتظار کر لوں گا، کوئی ایسا مجھے بھوک نہیں ہے، جب تک سیدنا صدیق اکبر نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں. کہتے ہیں وقت گزرتا گیا، رات کے کافی عرصے کے بعد جب حضرت ابو بکر لوٹے تو آپ نے دیکھا کہ مہمان موجود ہے، پتا کیا کہ جناب انہوں نے کھانا نہیں کھایا. تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کونے میں لے جا کر اپنے بیٹے کو دیوار کے ساتھ دبایا آپ نے غصہ کرتے، یعنی مہمان نوازی کا اشارہ ہے کہ تو نے یہ کیوں کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ والدہ سے پوچھ لیجئے کہ ہم بار بار ان سے کہہ رہے تھے کہ کھانا کھائیں لیکن یہ کھانا نہیں کھا رہے تھے. تو آپ کی اہلیہ نے بھی کہا کہ ہاں یہ آپ کا انتظار کہ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو حدیث پاک کے اندر آتا حضرت ابو بکر صدیق کھانے کا ایک لقمہ اٹھاتے تو لقمہ اسی طرح نیچے رہتا تھا، یعنی نیچے کھانے میں کمی نہیں آتی تھی. یعنی ایک لقمہ جب اٹھایا، مسلم شریف میں جب ایک لقمہ اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈالا تو وہ لقمہ جو کھایا تو کھا لیا. جیسے جنت کے اندر مومن جب جنت میں جائے گا انشاءاللہ تو جب وہ کوئی بھی پھل کھائے گا, اب اس سیب کو ایک بائٹ اس نے لیا, ایک چک اس نے لگایا, ایک لقمہ اس نے لے لیا, تو ابھی اس نے جدا کیا تو سیب پورا ہو جائے گا. وہ جو کھا رہا ہے وہ اپنی جگہ پر کھا رہا ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے حوالے سے مسلم شریف میں یہ ہے کہ جب آپ نے لقمہ اٹھایا اور منہ میں داخل کیا تو وہ پورا بھرا ہوا تھا. صبح جا کر جب سرکار کی خدمت میں عرض کی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بہت مسکرائے, فرمایا وہ کھانا اٹھا کر میرے لیے بھی لے کر آؤ. اب آپ دیکھیے ایک نہیں ایسی درجنوں کرامات ہیں. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ منبر پر کھڑے ہوئے, یہ تمام کتابوں کے اندر, ایک شخص مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہا ہے آپ کا دور خلافت عثمان غنی کا, وہ داخل ہوتے وقت اس نے بازار کے اندر غیر محرم عورتوں کی طرف نظر کر لی تھی. جب وہ مسجد کے پہلے دروازے پر آئے, جمعہ کا دن تھا, آپ خطبہ دے رہے تھے. اب آپ کافی دیر سے خطبہ دے رہے تھے, وہ تو ابھی بازار سے ہوتے ہوئے آئے ہیں. اب جو دروازے پر پہنچے ہیں تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی نظر جب ان پر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر کیا ہو گیا کہ مسجدوں میں آتے ہیں اور آنکھوں میں زنا کے آثار لے کر آتے ہیں. مسجدوں میں آ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہوتے ہیں اور آنکھوں میں زنا کے آثار ہوتے ہیں, تو وہ وہیں سے چیخ پڑے. انہوں نے کہا کہ کیا اب کیا آپ پر بھی وہیں آنا شروع ہو گئی, حالانکہ آپ نے اس کا نام نہیں لیا تھا. پردہ رکھتے ہوئے اس بات کو ذکر کیا تو وہ شخص کہنے لگے, میں ان کا نام نہیں ذکر کرتا, وہ کہنے لگے اب کیا اب آپ پر بھی وہی آنا شروع ہو گئی. تو آپ نے منبر پر کھڑے ہو کے فرمایا کہ وہی تو حضور پر ہی آتی تھی, لیکن ہم حضور کے متبع اور چاہنے والے ہیں, حضور کے کہنے پر عمل کرنے والے, شریعت کے پابند ہیں. تو جو شریعت کا پابند ہوتا ہے, حضور کے نقش قدم پر چلتا ہے, تو خدا اسے بھی حضور کے سینے کی خیرات عطا فرماتا ہے. فرما اتقوا فراسۃ المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. یہ تو مصطفیٰ پہلے فرما گئے ہیں کہ مومن کی اس آنکھ سے بچ جو اللہ کے نور سے دیکھتی ہے. تو فرمایا میں بیٹھا تو مسجد میں تھا لیکن تو بازار میں آ رہا تھا تو میری آنکھ وہاں سے بھی دیکھ رہی تھی. تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا یہ شرف اور مقام حضرات اولیاء کاملین نلمہدیین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو عطا فرماتا ہے, جس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں اس وقت کہ میں نے تین کرامات آپ کے سامنے ذکر کیا. حضرت مولا کائنات کی تو تسلسل کے ساتھ کرامات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں بھری پڑی ہے. میں یہاں پر ایک حوالہ جو ذکر کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر, وہ توجہ طلب ہے. ابن تیمیہ, جس کو یقیناً ہر وقت یہ کھرک لگی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا حوالہ نہ جائے کہ جس کو ہم خلاف استعمال نہ کریں, لیکن فتاوی ابن تیمیہ کے اندر اس نے اس بات کو قبول کیا. اور آپ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا سچ ہے کہ اس کی گواہی ہر جگہ سے آتی ہے. آج کی نشست میں صرف میں مخالفین کے چند اقوال یہاں پر رکھنا چاہوں گا. ابن تیمیہ نے اپنے فتاوے کے اندر اس بات کو لکھا کہ فلا اولیاء اللہ المتقون ہم المقتدون بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لکھتے ہیں کہ جناب اولیاء اللہ, اللہ کے جو دوست ولی ہیں وہ متقی ہو اور پرہیزگار ہوتے ہیں. مقتدون بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ حضور کی شریعت کی اقتداء کرنے والے ہوتے ہیں, حضور کی شریعت کے پابند ہوتے ہیں. فیفعلون ما امر به وینتهون عما عنه, ہر وہ کام کرتے ہیں جس کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہے, اور ہر اس کام سے بچتے ہیں جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے. پھر وہ آگے اسی بات کو لکھتے ہیں فَيُعَيِّدُهُمْ بِمَلَائِكَتِ وَرُوحٍ مِّنْ, اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیج کر ان کی مدد کرتا ہے. اور لکھا کہ وَيَغْزِفُ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِّنْ أَنْوَارِهِمْ, اور اللہ رب العالمین سمندر کے سمندر نور ان کے دل میں اونڈھیل رہا ہوتا ہے. یہ ابن تیمیہ لکھ رہا ہے. یہ کہنا کہ ولی ہماری طرح ہوتا ہے تو یہ خصوصیت دیکھیے ان کے گھر کے سب سے بڑے سربراہ لکھ رہے ہیں کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے, جو حدیث پاک کے اندر بخاری کے اندر موجود ہے, جس کے الفاظ مسلم کے اندر بھی ہے کہ وہ فوادہ الذی یعقل بہ, اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو محبوب بنانے کے بعد شان کیا ظاہر ہوتی ہے. فرمایا شان یہ ظاہر ہوتی ہے کہ میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے. تو یہاں پر ابن تیمیہ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ ویغزف اللہ فی قلوبہم من انوارہم, اللہ رب العالمین سمندر کے سمندر نور کے سمندر اس کے دلوں کے اندر اونڈھیلتا ہے. ولہم کرامات التی یکرم اللہ بہا, اور اللہ اس کے ہاتھ پر اور اس کے چہرے پر اس کی ذات سے ایسی ایسی عزت کے کام کراتا ہے جس کے ذریعے خلق خدا کے دلوں کے اندر اس کی عزتیں گویا کہ پیدا ہو جاتی ہے. وخیار الاولیاء کرامتہم لحجت فی الدین اولی حجت بالمسلمین, فرما اولیاء کاملین ان کو کرامت اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ اسلام کی دلیل بنتی ہے. اسلام کی بولیے دلیل بنتی ہے. تو یہاں پر ایک خاص بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اولیاء کاملین کی شان اور کرامت کو ذکر کریں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ مبالغہ کرتے ہیں اور آپ زیادتی سے کام لے رہے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے ابن تیمیہ نے بھی اس بات کو قبول کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ولیوں کو کرامات دی جاتی ہیں اور اس کو بیان کرنا چاہیے. کیوں؟ وَخِيَارُ الْأَوْلِيَاءِ كَرَامَتُهُمْ لِحُجَّتِ فِي الدِّينِ, اس لیے کہ ان کی کرامات کے ذریعے دین کو تقویت پہنچتی ہے. اولی حاجت بالمسلمین، اور مسلمانوں کو ان کے ذریعے، مسلمانوں کی حاجتیں جو ہیں وہ ان کے ذریعے دور ہوتی ہے. کما کانت معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذلک، جس طرح نبی کے معجزے کے ذریعے دین کو طاقت پہنچتی ہے، اس طرح ولی کی کرامت کے ذریعے دین کو طاقت پہنچتی ہے. اب یہ بات کوئی آپ کے لیے تو عام ہے، لیکن خاص اس لیے کہ یہ ابن تیمیہ کر رہا ہے، خاص اس لیے ہے کہ یہ ابن تیمیہ کر رہا ہے، اور اس پر یہ ثبوت بن رہا ہے کہ سنیوں نے کوئی منجن پیس کر دین نہیں بنایا. سنیوں کا مسلک وہ ہے جو الحمدللہ یہاں سے بھی ثابت اور وہاں سے بھی ثابت. تو یہ میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضا عنہ کے حوالے سے یہ خاص بنیاد ہے کہ حضرات اولیاء کاملین کو اللہ رب العالمین جل وعلا یہ شان، یہ مرتبہ اور یہ جلالت اور یہ شان اللہ رب العالمین جل وعلا انہیں خاص طور پر عطا فرماتا ہے. تو یہ خاص شان ہے. لیکن اب اس کے ساتھ اگر ہم حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضا عنہ کے منصب مبارک کی طرف آ جائیں اور صرف آپ کی ذات مبارکہ کی طرف ہم توجہ کریں اور اس پر غور کریں، اس پر حوالوں کو تلاش کریں، تو میرے دوستو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ اولیاء کی جماعت میں سب سے بڑے ہیں، تو لہذا آپ کو کرامات بھی سب سے زیادہ دی گئی، بلکہ اپنے ہو یا غیر، تاریخ دعوت عظیمت کے اندر اسے لکھنا پڑا یہ بات، دیگر اور لوگوں نے بات لکھی، بلکہ میں اس وقت آپ کے میرے سامنے، بلکہ میں مختصراً عرض کروں، سیرہ اعلام النبلاء کے اندر امام زہبی نے بھی اس بات کو قبول کیا جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا غوث اعظم کی اتنی کرامت ہے کہ بندہ زمین سے ریت کو تو گن سکتا ہے، ان کی کرامت کو نہیں گن سکتا. یہ وہ لوگ لکھ رہے ہیں جن کے ماننے والے غوث اعظم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، غوث اعظم کی گیارہویں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، غوث اعظم کے عرس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اور سازشیں اولیاء کے خلاف کرتے ہیں. میں کہتا ہوں گھر کی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں کہ جناب غوث اعظم کے بارے میں یہ باتیں صرف اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھی، یہ صرف بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے نہیں لکھی، یہ امام احمد رضا نے صرف نہیں لکھی، بلکہ یہ ہر جگہ لکھی گئی ہے. زہبی جو ساتویں صدی کے بڑے مورخ ہیں اور اسماء الرجال کے بڑے ماہر ہیں، ابن تیمیہ سے جن کو خاص تلمذ ہے شاگردگی کا، انہوں نے اپنی کتاب سیرہ اعلام النبلاء کے اندر یہ بات غوث اعظم کے ترجمے کے اندر لکھا کہ اگر ریت کے ذرے ہوں تو ریت کے ذرات کو تو بندہ گن سکتا ہے، اس کے دانے کو، حالانکہ وہ ممکن نہیں ہے، کہا اس کو تو گننا ممکن ہے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے جو کرامت عطا فرمائی اس کو گننا ممکن نہیں ہے. تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات وجائبات حد تواتر تک پہنچی دی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. علامہ ابن حجر مکی حسمی رحمہ اللہ نے وہ بڑی مبارک ایک کرامت نقل کی ہے، فرما غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تناول فرماتے تھے، مرغی کا گوشت پسند فرماتے تھے، اور غذا کے اندر ہے جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرا یہ دمبے کے اندر دستی بڑی پسند تھی، دستی، اور ایک دفعہ دعوت تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ایک بکرے میں کتنی دو دستیاں ہوتی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تو ابو ہریرہ صدیق صحابی سے کہا کہ وہ دستی نکالو، انہوں نے نکالی دی، فرما نکالو، ہاتھ ماری پھر دوسری نکلی، نکالو تیسری نکلی، پھر نکالو پھر چوتھی نکلی، تو کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو ہوتی دو ہی ہے نا، سرکار نے فرما تجھے بولنے کس نے کہا تھا، تو بولتا نہیں میں کہتا رہتا اور جتنا میں بولتا ہوں اتنی دستیاں نکل آیا. تو اب یہ معجزہ کس لیے ہے؟ اس سے صحابہ کے دلوں میں یقین پیدا ہوا، ایک تقویت پیدا ہوا، ایک ہمت پیدا ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نہریں جاری ہوئی، 1400 سے زیادہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ہیں، اور یہ متواتر روایات ہیں، ان تمام حدیثوں کو جمع کیا ہے علامہ مسند دارمی کے اندر، یہ بخاری مسلم سے لے کر ساری حدیث دارمی کے اندر گویا کہ جمع ہے، یہ بخاری کے حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر، خندق کے مقام پر، جارانہ کے مقام پر، کئی جگہ پر یہ معجزہ ظاہر ہوا. یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ دلوں کے اندر تقویت پیدا ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تو اسی لیے تھے کہ ایک تو شخصی معاونت بھی ہو، گروہی معاونت بھی ہو، انسانی مدد بھی ہو، انسانی خدمت بھی ہو، اور اس کے ذریعے دین کی معاونت بھی ہو. دین کی معاونت کیا؟ کہ جیسے ہیں میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، ایسی تو شان کس کی نہیں ہے. اور شخصی معاونت کیا ہے؟ انسانی معاونت کیا ہے؟ کہ پیاس سے مر رہے ہیں، اب ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے لیے سماجی کام کرنا ہے، تو سرکار کے معجزوں میں دونوں جہتیں ہوتی تھی. یعنی انسانی خدمات بھی پوری ہو رہی ہے کہ آگے جناب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، چند روٹی کے ٹکڑے سامنے سرکار نے رکھے، دعا فرمائی، فرمایا کھاؤ، تو ہزار ہزار آدمی تو روٹی کے ٹکڑے کھا رہے ختم نہیں ہوئے. وہ بڑا مشہور ہے، دیکھیے نا معجزہ سرکار اسلام کا، دودھ کا پیالہ ایک ہے، 70 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ جہاں دین کو تقویت پہنچ رہی ہے، دین کو غلبہ پہنچ رہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور حیبت دلوں کے اندر مل رہی ہے کہ واقعی میں یہ اللہ کے نبی ہیں جن کے ہاتھ سے اللہ رب العالمین ان کاموں کو جاری کر رہا ہے اور یہ جاری اور ساری ہو رہے ہیں. اور دوسرا کام کیا ہے کہ انسانیت کو جو بھوک کی ضرورت ہے, انسانیت کو جناب جو تکلیف ہے یا کوئی مرض ہے یا وہ نابینا ہو گیا ہے, جیسا قتادہ بن نعمان کی آنکھ نکل گئی, عبداللہ بن عتیق کی ٹانگ ٹوٹ گئی, کوئی صحابی ہے جسم گویا کہ پورا شل ہو گیا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تھوک کے ذریعے, اپنے لعاب مبارک کے ذریعے ان کو جب آپ نے ڈالا تو ان کی صحت مل گئی, ان کو شفائیں حاصل ہو گئی. تو اس سے کیا ہوا, ایک تو حضور کا مرتبہ ظاہر ہوا, دوسرا انسانی خدمت بھی ہوئی. تو اسی طرح حضرات اولیاء کاملین المہدیین جس میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ہونا کی یہ شان جلالت ہے اور یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ جس کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. درود پاک پڑھیے گا. مختصر یہ ہے کہ اگر ہم اپنی محفل اور مجلس کو مختصر کریں اور اگلی محفل کے لیے اس کو اگر ہم منتقل کریں, تو میرے دوستو یہاں پر ایک بات یہ سننے کے لائق ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ واردہ عنہ کی ذات گرامی جو ہے وہ حضرات اولیاء کاملین کے اندر سب سے بڑا رتبہ, جس کو ایک آسان انداز میں امام مولانا روم کی مثنوی میں تو شعر نہیں ہے لیکن حضرت مولانا روم کی طرف یہ شعر منسوخ کیا گیا اور علماء نے یہ قبول کیا کہ یہ شعر جو ہے یہ مثنوی کے اندر تو نہیں ہے, لیکن مولانا روم نے صرف مثنوی نہیں رکھی, ان کی دیگر اور غزلیات بھی تھی. اور اس کا خلاصہ یہ تھا جس کو حضرت مولانا روم خود کہہ گئے, فرمایا کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت انبیاء میں تنہا اور معتبر ہیں, اسی طرح غوث اعظم جماعت اولیاء کے اندر تنہا اور معتبر ہیں. کہ جیسے جماعت انبیاء کے اندر ہے اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جماعت اولیاء کے اندر ہے. اور یہ شعر, یہ غزلیہ شعر اور یہ منقبت کا شعر جو ہے یہ حضرت مولانا روم صاحب مثنوی, مثنوی کے اندر تو نہیں ہے لیکن ان کے جانب منسوب ہے, جب بھی لکھا گیا تو ان کے حوالے سے لکھا گیا. اگر کوئی اعتراض کرے کہ جناب یہ مثنوی میں نہیں ہے تو یہ اعتراض بنتا نہیں, اس لیے کہ آپ نے صرف مثنوی نہیں دیگر اور غزلیات لکھی ہیں. ممکن ہے کہ جناب وہ شائع نہیں ہوئی لیکن جن علماء نے دیکھا ہے ان علماء کی اتباع کرتے ہوئے کہ مولانا روم جیسا یہ شخص یہ بات کہہ گیا کہ غوث اعظم کو اللہ نے وہ بزرگی اور مرتبہ عطا فرمایا, جس طرح رسولوں کی جماعت کے اندر حضور کا رتبہ سب سے ممتاز ہے, اس طرح اولیاء کی جماعت کے اندر سب سے ممتاز اور معتبر رتبہ جو ہے وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا. محبت سے کہیے سبحان اللہ. میرے دوستو میں یہاں پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے پہلے میں ترجمہ عرض کرتا ہوں, پھر آپ کے مرتبے اور شام کے متعلق ہم چند بات عرض کرتے ہیں. درود پاک پڑھیے گا ایک دفعہ. اللہم صلی اللہ میرے سامنے اس وقت ذہبی کی سیرہ اعلام النبلاء ہے. ذہبی نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ترجمے میں پوری ہیڈنگ بانی ہے, شیخ عبد القادر ابو محمد ابن عبد اللہ الجیلی رضی اللہ تعالیٰ, اور یہ القابات لکھے غوث اعظم کے لیے, کیا شیخ الامام العالم الزاہد العارف القدوہ شیخ الاسلام علم الاولیاء محی الدین ابو محمد عبد القادر ابن ابی صالح عبد اللہ بن جنگی دوست جیلی حنبلی شیخ البغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہم. یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار اولیاء میں اور دربار اولیاء میں اور علماء نے اتنا بڑا رتبہ ہے کہ علماء کی جماعت بھی آئی تو انہوں نے سر جھکا کر آپ کے لیے منقبت کے نذرانے پیش کیا, کیونکہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے دونوں علوم پر, علم شریعت پر بھی اور علم طریقت بھی, علم ظاہری پر بھی اور علم روحانی پر بھی آپ کو عبور عطا فرمایا تھا. اب یہ جن کے حوالے پڑھے جا رہے ہیں یہ لوگ علم روحانی سے تعلق نہیں رکھتے, ان کا تعلق بظاہر پڑھنا پڑھانا ہے مدرسے مدارس سے, لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جو خدمات اس زاویے سے بھی تھی اس سے یہ حضرات بھی اتنے مرعوب ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ باتیں لکھی. اب میں آگے پڑھوں گا آپ کے سامنے کہ غوث اعظم کے شاگردوں میں کون کون سے لوگ ہیں. یہ آپ ذرا دیکھیں, بحیثیت غوث اعظم محدث شیخ الحدیث ہونے کے, بحیثیت غوث اعظم مجتہد اور مفتی ہونے کے, یہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں دکھ. اگر آپ علم کو جانتے تو آپ سمجھیں گے کہ میں کتنا بڑا, کتنی بڑی شخصیت کو یہاں پر کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. شمس الدین زہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا باب باندھ کر القابات جو نقل کیے وہ یہ ہے کہ, اور یہ انہوں نے لکھا آگے چل کر کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے علمی تفوق اتنا تھا اور شریعت کے علوم قرآن و حدیث اور سنت پر, علم ظاہری پر عبور اتنا تھا کہ 400 جید علماء, کتنے یہ سب نے لکھا ہے, یہ اس نے بھی لکھا ہے, ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے, ہمارے وہاں تو سب نے لکھا ہے, یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی تو چلو بہت بعد کے اور اس سلسلے میں نیچے جگہ کے جناب جو ہے کہ یعنی نیچے طبقے کے علماء میں سے، 10ویں صدی ہجری کے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے گزرے ہیں. زہبی 7ویں ہجری میں گزرا، ابن تیمیہ 7ویں ہجری میں گزرا، ابن کثیر 7ویں ہجری میں گزرا، اور ہیں بھی وہ لوگ جو ان کے ماننے والے اہل سنت پر تبرع کرنے میں سب سے بڑے آگے ہوتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں تم نے غوث اعظم کو معاذ اللہ خدا بنا دیا ہے، اور اعوذ باللہ تم ان کے لیے مبالغہ کرتے ہو، ایسی چیزیں مانتے ہو، اتنی تعریفیں کرتے ہو، خدا سے ملا دیتے ہو. تو میں کہتا ہوں ذرا اپنے گھر کی کتابیں اٹھاؤ اور دیکھو، یہ تو غوث اعظم کی کرامت ہے کہ اپنے تو اپنے، دشمن کی بھی زبان آپ کے لیے چل رہی ہے اور آپ کے لیے دشمن کی بھی گردنیں جھکی ہوئی ہے. تذکرۃ الرشید کے اندر عاشق الہی میرٹھی، اس نے خود لکھا کہ رشی مکدنگوئی بیٹھا ہوا تھا، جب اس سے ایک پوچھا گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کا یہ قول ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے وہ بزرگی ولایت میں عطا فرمائی ہے کہ میرا قدم اتنا اونچا ہے مرتبہ ولایت میں، سر نہیں قدم، سر کو کون دیکھے، سر کو کون پہنچ سکے. فرمایا میرا قدم اتنا اونچا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کی گردنوں کو اوپر میں اپنا قدم رکھتا ہوں. فرما قدمی ہاذی علی رقبۃ کل ولی اللہ، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ عنہ کا وہ قول جو مقام سہو میں تھا، بیداری میں تھا، ہوش میں تھا، جو آپ نے اپنی مسجد شریف کے اندر، اس پر میں درجنوں تقریر اپنی مسجد شریف میں یہاں پر کر چکا ہوں اور موجود ہے، جو آپ نے ارشاد فرمایا 50 سے زیادہ اجلہ بزرگ اور اولیاء موجود تھے، اور غوث اعظم نے منبر پر تقریر کے دوران کھڑے ہو کر اپنا دایاں پاؤں آگے کی طرف بڑھایا اور یہ جملہ اپنے مرتبے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، اللہ نے مجھے وہ مرتبہ اور بزرگی عطا فرمائی ہے کہ اس نعمت کا میں صرف چرچا کرنا چاہتا ہوں. واما بنعمت ربک فحدث، جس طرح رسول کریم کو فرمایا گیا کہ محبوب آج ہی تو نے میرے لیے کی ہے، اب اظہار بھی میرے لیے کر لے. پہلے تو لوگوں کے لیے چادریں بچھاتا تھا، اب یہ بھی کہہ دے کہ ساری خلق کا سردار بھی تو ہے. انا سیدو ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، تو فرما محبوب تیرا چپ رہنا بھی میرے لیے، بولنا بھی میرے لیے. تو اسی تناظر اور اسی سلوب میں غوث اعظم نے اس بات کا اظہار کیا اللہ کی جانب سے اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے کہ قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، آپ کا دربار بھرا ہوا تھا، 50 سے زیادہ اپنے وقت کے اکتابر غوث بیٹھے ہوئے تھے. جب سیدنا غوث اعظم نے یہ جملہ کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن کے اندر موجود ہے، تو باجت الاسرار اور دیگر کتابیں جو غوث اعظم کے سر پر انتہائی مستند ہے، اس میں موجود ہے کہ اولیاء کھڑے ہو گئے اور ان پر کیفیت طاری ہوئی، وہ اپنی پگڑیاں زمین پر پھینکتے تھے اور غوث اعظم کے سامنے پہنچتے تھے اور اپنی گردنوں کو رکھتے تھے اور غوث اعظم اس پر اپنا پاؤں رکھتے تھے. یعنی یہ محاورہ نہیں تھا، یہ پریکٹیکل ہوا ہے، یہ پریکٹیکل ہوا. اور میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے قدم کے نیچے کون کون ہیں، سارے سلسلے آپ کے قدم کے نیچے. جو نے میرے امام نے کہا نا کہ مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، یعنی مزرعہ کہتے ہیں کھیت کو، تو ولیوں کی جو کھیت ہے نا جس میں ولی پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ کھیت چشت میں لگی ہو یا بخارا میں لگی ہو، چاہے یہ عراق میں لگی ہو، یعنی وہ کھیت جو ولیوں کو پیدا کرتی ہے، اولیاء کا مزرعہ، اولیاء کی فصل. فرمایا مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی قسط نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا. اس لیے کہ فصل کھیت جب اگتی ہے جب اس پر بارش ہوتی ہے، بارش نہ ہو بیج لگنے کے باوجود کھیت ختم ہو جاتی ہے، بیج جل جاتا ہے. تو میرا امام کہتا ہے جو ولیوں کی کھیت ہے، چاہے وہ عراق میں اگی ہوئی ہو، چاہے وہ چشت میں اگی ہوئی ہو، چاہے وہ ہند میں اگی ہوئی ہو، چاہے وہ بخارا میں ہو، تو کون سی قسط نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا. کوئی بتائے تو صحیح، کوئی ولیوں کی فصلیں ہیں، کون سی ایسی فصل ہے جس پر بارش غوث اعظم کی نہیں ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ. چاہے وہ نقشبند ہو، سہرورد ہو، چشت ہو، کوئی بھی ہو، سب کے اوپر. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا، صوفیاء نے، کہ سلسلہ قادریہ نے ہر سلسلے کو زندہ رکھا ہے، چاہے سلسلہ نقشبندیہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، ان تمام سلسلے کو جس نے زندہ رکھا وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ قادریہ ہے. تو لہذا یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ نقشبندی اپنی بیعت میں تو نقشبندی ہے لیکن فیض میں وہ بھی قادری ہے. چشتی اپنی بیعت کے اندر تو یقیناً چشتی ہے لیکن سپورٹ اور بنیاد کے اندر وہی قادری ہے. اس لیے کہ غوث الثقلین جس کا سکہ اور جس کی مہر مال اور دولت اور نوٹ اور سکے پر چلتی ہے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ہے. تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جن کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام، تو تذکرۃ الرشید میں رشید گنگوئی سے کسی نے پوچھا کہ یہ قول جو ہے کہ قدم یہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی بڑی بات کہ جتنے ولی ہیں سب کی گردنوں پر جو ہے میرا قدم ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے سر جھکا کر کہا کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ قول پیرانے پیر کا ہے. یہ ہو سکتا ہے، یہ قول جو ہے وہ پیرانے پیر کا ہے. تو اب دیکھیے ذرا، ادھر دیکھیں یا ادھر دیکھیں، ہر جگہ پر یہ بات انتہائی معتبر اور آپ کو اولیاء کی جماعت کا سردار کہا گیا ہے. ایک بات ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ ولیوں کی گردن پر ہے تو کہ ابو بکر ولی نہیں ہے. تو میں نے کہا ولی سے مراد پہلے میں کہہ چکا ہوں، اس میں تعصب نہ کرنا، اس میں تعصب نہ کرنا. جس نے غوث اعظم کے قدم کے مسئلے کو چھیڑا وہ انتہائی ذلیل خوار ہوا، چاہے وہ نسب میں سید تھا یا شیخ تھا، کوئی بھی تھا، بچے گا جب جب غوث اعظم کے قدم کی بالادستی کو قبول کرے گا. چاہے وہ محدث ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ مفتی ہو. خیر، تو میرے دوست کو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنا کا مقام اور مرتبہ، تو یہ ادھر کے علماء نے بھی لکھا اور ادھر کی. تو یہ تو روحانیت میں آپ کا درجہ اور مقام ہے، روحانیت کی بات آگے چلے گی. لیکن علم ظاہر کے اندر، یعنی علم شریعت قرآن کی فہمی میں، حدیث کے علوم میں، شریعت کے علوم میں، جو مرتبہ اور مقام سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنا کا ہے، اس پر آپ غور کیجئے کہ چار سو، یہ زہبی نے بھی لکھا سیر عالم النبلاء، ابن تیمیہ نے اپنی فتاوی میں لکھا ہے، اور تقریباً سارے علماء نے لکھا. یعنی کس کس کا حوالہ پڑھا جائے، میں نے ضمن سے یہ دو حوالے دیے، ورنہ ہر کتاب کے اندر یہ حوالہ ڈھونڈا جائے. عشق ہو، خشکی نہ ہو، عشق ہو، تو پھر یہ چمکتے حوالے خود نکل کر آتے ہیں، اور یہ حوالہ خود بولتا ہے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. کتابیں کھولتے ہیں اور اسی صفحے پر درجنوں حوالے نظر آنے لگ جاتے ہیں جب فیض غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ہو. تو میرے دوستو توجہ کرنا، چار سو غوث اعظم کا علم شریعت میں بحیثیت محدث شیخ الحدیث ہونے کے، بحیثیت فقہ اور حدیث اور افتاء جس کو آپ انداز میں سمجھ لیجیے کہ مفتی ہونے کے، بحیثیت مدرس ہونے کے، بحیثیت قرآن کے عالم ہونے کے، بحیثیت حدیث کے عالم ہونے میں کتنا بڑا درجہ تھا کہ آپ کی زبان، یہ لکھا ہے زہبی نے کہ آپ اکثر خاموش رہتے ہیں، اور یہ لکھا ہے اس نے، انشاءاللہ دوسری نشست میں اس کی مزید تفصیل کریں گے، کہ غوث اعظم زبان پر کم دل پر زیادہ بات کرتے تھے. یہ لکھا ہے زبان سے کم دل پر زیادہ بات ہوتی تھی، یعنی جو بندہ آیا ہے اس کے دل پر باتیں شروع ہو جاتی تھی. زبان سے غوث اعظم کچھ نہیں کہہ رہے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو دس بندے بیٹھے ہیں، سو بندے بیٹھے ہیں، اپنا اپنا مسئلہ لے کر آئے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے دل پر کوئی واردات ہو رہی ہے، اور جو سوال میں لے کر آیا اس کا جواب میرے دل پر اتر رہا ہے. تو یہ بزم ہے غوث اعظم کی کہ ان کو زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں، ان کی نشست میں جو آ گیا اس کے دل پر خود ان سوال کے جوابات اترنا شروع ہو. یہ لکھا ہے زہبی نے، لکھا ہے یہ زہبی نے، لکھا ہے یہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے. میں آپ کو ایک بات مزید بتاؤں کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چار سو، کتنے بولیے، چار سو جید علماء، یعنی یہاں پر گنیں گے تو جناب کتنے لوگ بیٹھے، تو چار سو جید علماء وہ ہما ہوا غوث اعظم کے ساتھ قلم و کاغذ لے کے پھر رہے ہوتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیے، غوث اعظم جن کو بڑا پیر کشتی کنارے والا لگانا والا کہتے ہیں نا، تو ان کی عبقریت یہ ہے کہ نہ ان جیسا روحانیت میں کوئی ہے، نہ ان جیسا امامت اور مسلح پر بیٹھنے والا کوئی ہے، نہ علم شریعت میں ان سے بڑا کوئی قاری، کوئی محدث، کوئی عالم ہے، نہ علم روحانیت میں ان کی طرح کوئی نباز اور پرواز بھرنے والا ہے. بلکہ اللہ نے جو آپ کو بزرگی عطا فرمائی تو ملاؤں کی گردن پر بھی آپ کا قدم ہے اور ولیوں کی گردن پر بھی آپ کا. اللہ نے مرتبہ غوث اعظم کو عطا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ دیکھیں نا ابن تیمیہ کتنا چیمپئن بنتا ہے، زہبی کتنے چیمپئن بنتے ہیں، لیکن اترنا پڑا نیچے اور بتانا پڑا کہ جناب جو شخص ہے ان کے لیے الفاظ دیکھیں کیسے نقل کیے ہیں. تو چار سو علماء، یہ زہبی نے بھی لکھا، چار سو علماء ہما وقت قلم کاغذ لے کر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتے. یہاں غوث اعظم نے کوئی جملہ کہا تو انہوں نے لکھ لیا. اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ حلقہ کس قدر علمی حلقہ ہے، کہ جس میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر کتنی ہے علماء کی نظر میں. تو چار سو کے قریب علماء، چار سو علماء، جو خود ایک انجمن اور ایک خود بزم ہے، خود ایک محفل ہے، کہ وہ بیٹھ کر صرف غوث اعظم کے اشارے کی طرف ہوتے تھے کہ آپ کوئی جملہ کسی نے پوچھا اور کوئی کہے تو فوراً اس کو قلم کے اندر مرتب کرے اور آگے لوگوں تک پہنچائے. تو یہاں پر یہ بات لکھ رہے ہیں حافظ زہبی، وہ لکھتے ہیں کہ غوث اعظم کے لیے قول الشیخ، وہ پیر و مرشد ہیں، الامام وہ امام ہے، العالم وہ عالم ہے، الزاہد بہت بڑے پرہیزگار ہیں، العارف اللہ رب العالمین جل وعلا کے دین کے رموز کو جاننے والے، القدوہ وہ مقتدا ہے، شیخ الاسلام وہ اسلام کے پیر ہیں، سب سے بڑے شیخ اور استاد ہیں، عالم الاولیاء وہ اولیاء کی علامات اور پہچان ہیں، ان سے اولیاء کا تعارف ہوتا ہے. فرما عالم الاولیاء محی الدین، ان سے دین، انہوں نے دین کو زندہ کیا. اس کے لیے ایک الگ نشست ہوگی کہ سیاسی اعتبار سے غوث اعظم کو دیکھا جائے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سیاسی اعتبار سے دین کی سربرندی کے لیے فرما ان کا نام نامی اسم گرامی ابو محمد عبد القادر، ابو محمد عبد القادر ابن ابی صالح عبداللہ بن جنگی دوست جیلی شیخ البغداد، ان کا نام نامی اسم گرامی حضور سیدی و سندی و آقائی عبد القادر ابن ابو صالح عبداللہ جنگی دوست جیلانی حنبلی شیخ البغداد ہے. مولدہ بجیلان فی سنتی 71 و 400، فرمایا کہ وہ 431 ہجری کو جیلان کے اندر پیدا ہوئے. وقدم البغداد شاباً، اور جب آپ بغداد آئے تو اس وقت آپ نوجوان تھے، یعنی بالکل 18 سال کے قریب آپ کی عمر تھی. اور یہ اسماء الرجال اور تاریخ کی سب سے بنیادی کتاب ہے، یہ نہیں کہ آپ نے تو ایسی گپ ماری ہے، یہ سب سے بنیادی کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. فتفقہ علی ابی سعد مخرمیہ، ابو سعید مخرمی یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے استاد ہیں فقہ کے اندر اور علم شریعت کے اندر. بولی سبحان اللہ، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے استاد ہیں. فرما و سمیع من، آپ نے جن لوگوں سے حدیثیں سنی ہیں اور جن سے آپ کی سند ہے وہ ابو غالب الباقلانی ہے، وہ احمد ابن مظفر ہے، وہ ابو القاسم بن بیان ہے، وہ جعفر بن احمد السراج ہے، وہ ابو سعید بن خشیش ہے، وہ ابو طالب الیوسفی ہے، اور وہ طائفہ اور ایک بہت بڑی جماعت ہے جن سے غوث اعظم نے حدیثیں سنی ہیں اور ان سے حدیثیں لی ہیں، اور وہ حدث عنہ، اور جنہوں نے غوث اعظم سے حدیث لی ہے. اب اس میں دو بندے ایسے ہیں کہ ان کو اگر ایک ترازو میں رکھ دیا جائے نا تو میں کہتا ہوں اس کے بعد کے محدثین کو پورے جماعت کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے تو ان دو بندوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ایک کا مقابلہ نہیں. غوث اعظم کے ایک شاگرد ہیں جو آخری عمر میں غوث اعظم سے ملے ہیں، یہ زابی نے لکھا ہے، اور حنبلی فقہ کی وہ جان اور ریڑھ کی ہڈی ہیں، فقہ حنبلی چلا ان سے، اور وہ کہتے ہیں میں نے آخری عمر میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے وصال سے چند دن پہلے غوث اعظم کی خدمت میں پہنچا ہوں، اور میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضا عنہ کا مہمان ہوا. رات کا وقت تھا، غوث اعظم نے خود اپنے بیٹے یحییٰ سے کہا کہ جاؤ. فرمایا غوث اعظم کا بیٹا یحییٰ وہ خود میرے حجرے کے اندر آئے، انہوں نے میرے بستر بچھایا، اور میں کیونکہ طالب علم تھا تو میرے لیے خود وہ چراغ لائے، اور کافی دیر تک وہ چراغ کو روشن کرتے رہے. یہ سارا واقعہ انہوں نے خود ذکر کیا ہے، اور کہا میں نے غوث اعظم کی صحبت اختیار کی، غوث اعظم سے کچھ پڑھا، اور کچھ دن میں وہاں پر رہا، میرے کھانے پینے کا سب اہتمام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا. اور کہا میں اس وقت بھی موجود تھا جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور وہ شخصیت کون ہے؟ وہ شخصیت ہے وہ شیخ موفق الدین ابن قدامہ. فقہ حنبلی کی سب سے مستند فقہ کتاب المغنی، المغنی یہ فقہ حنفی کی سب سے بنیادی کتاب ہے، یہ ابن قدامہ کی ہے، اور ابن قدامہ غوث اعظم کے شاگرد ہیں. بولیے نا سبحان اللہ، یہ ابن قدامہ فقہ حنبلی میں سب سے بڑی کتاب المغنی، یعنی فقہ حنبلی کو جب بھی پڑھا جاتا ہے، امام احمد کے فقہ کو جب بھی پڑھا جاتا ہے جس طرح امام اعظم کے فقہ کو پڑھنے کے لیے، تو درجنوں کتابیں جیسے شامی ہیں، آخر میں عالمگیری ہے، اوپر پہلے چلے جائیں تو جناب جو ہے کہ وہ بدائے وہ سنائے ہیں، یہ اصول آگے چلتے ہیں، امام محمد کی جامع الکبیر ہے، اوپر چلے جائیں تو یہ کتابیں بڑھتی ہیں. تو اس طرح فقہ حنبلی کی جو سب سے بڑی کتاب جو سارے فقہ حنبلی کو اپنے اندر لیا ہوا ہے وہ علامہ ابن قدامہ موفق الدین ابن قدامہ، یہ وہ شخصیت ہے جن کی کتاب المغنی ہے، اور یہ غوث اعظم کے شاگرد. اور اسماء الرجال کا ایک آفتاب ہے دوسرے شاگرد، یہ تو ایک وہ ہیں. وقت مختصر ہے ورنہ میں ابن قدامہ کے کچھ اور فضائل آپ کو بتاتا، لیکن بس اتنا بڑا سن لیجئے کہ اس وقت میں بیان کر رہا ہوں نا تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میرا دل میرے سینے میں نہیں میری زبان پر آ گیا ہے. یہ اتنی بڑی فضیلت ہمیں نظر آ رہی ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہ جناب آپ کے قدموں میں بیٹھنے والے ایسے لوگ ہیں. یہ جو میں نے نام آپ کے سامنے لیے نا انفرادہ نگر اسماء الرجال سے، ان کا ترجمہ نکالا جائے الگ الگ، کیونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے حدثہ عنہ و عمر بن علی القریشی والحافظ عبد الغنی، انہوں نے غوث اعظم کے شاگرد نہیں ہیں، ایک شاگرد کا نام ہے عمر بن عمر ابن علی قریشی، ایک شاگرد الحافظ عبد الغنی، اور یہ ایک شاگرد شیخ موفق الدین ابن قدامہ عبد الرزاق و موسیٰ و ولداہ، اور آپ کے دونوں شہزادے. کون شہزادے؟ عبد الرزاق اور موسیٰ رضی اللہ عنہ، یہ غوث اعظم کے دونوں بیٹے ہیں، اور ولداہ یہ دونوں آپ کے شہزادے ہیں اور غوث اعظم کے شاگرد ہیں، اور اپنے وقت کے بغداد اور عراق کے سب سے بڑے محدث اور عالم ہیں. حضور سیدنا عبد الرزاق نور العین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے. اور دوسرے شہزادے حضرت موسیٰ ولداہو، یہ دونوں عظیم محدث ہیں، غوث اعظم کے شاگرد ہیں. پھر ایک شاگرد شیخ علی ابن ادریس، ایک شاگرد احمد ابن مطیع، ایک شاگرد ابو ہریرہ محمد ابن لیس، ایک شاگرد اکمل ابن مسعود ہاشمی، ایک شاگرد ابو طالب عبد اللطیف بن محمد ابن قبطی، و خلق کثیر و رضا عنہ بالاجازت رشید و احمد. کئی ایسے لوگ ہیں جن میں چند نام میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور جن جن کا میں نے نام لیا نا، انفرادن اگر ان کی تاریخ اٹھائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، یہ اپنے وقت کے خود بہت بڑے بڑے امام گزرے. جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے تلامذہ میں سے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں غوث اعظم رضی اللہ. ایک تو میں نے صرف دو نام میں نے عرض کرنے تھے اس میں سے، ایک تو میں نے عرض کیا کیونکہ وقت بڑھ جائے گا، ایک میں نے عرض کیا الشیخ موفق الدین ابن قدامہ. ابن قدامہ اس نام کو یاد رکھیں، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے جلال قدر شاگرد ہیں، اور یہ المغنی کے مصنف ہیں. المغنی فقہ حنبلی کا انسائیکلوپیڈیا ہے، جان اور بنیاد ہے، اس کے بغیر فقہ حنبلی سمجھ میں بھی نہیں آتا. تو یہ ایک وہ ہے. اور ایک جو دوسرے شاگرد ہے، اس کا پہلے نام زاہبی نے لکھا، حدثہ السمعانی. یہ سمعانی علم الانساب میں سب امام ہے. اہل عرب کے اندر سب سے بڑی چیز علم الانساب، یہ فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کا بیٹا ہے. یہ آج بھی ہمارے گاؤں دیہات کے اندر جو چچا ماما یہ کہ یا پٹواری قسم کے لوگ جو ہیں ان کو سب پتا ہوتا ہے، فلاں فلاں کا بیٹا فلاں فلاں. اس کو کہتے ہیں نسب، اس کی جمع انساب. نسب اس کی جمع انساب. علم الانساب یہ اسماء الرجال کی بنیاد ہے. اسماء الرجال، اسماء ناموں کی جمع، اسم کی جمع، رجال رجل کی جمع، یعنی بندوں کے نام. کن بندوں کے نام؟ جنہوں نے حدیثیں بیان کی. کن بندوں کے نام؟ جن سے ہمیں دین پہنچا ہے. یہ خود ایک علم ہے، تاکہ ظاہر سی بات ہے حضور کی حدیث پہنچی، جس بندے سے پہنچی اس کو ہم جانتے ہی نہیں. تو علماء نے اپنی زندگیاں لگا کر ان بندوں کی پوری پوری بائیوگرافی ہسٹریاں جمع کی ہیں، تاکہ کبھی بھی آپ حد. اس لیے تو کہتے ہیں نا یہ راوی ضعیف ہو گیا. کیسے ضعیف ہو گیا؟ کیونکہ اس کی ہسٹری لکھی ہوتی ہے. اس کی ہسٹری لکھی ہوتی ہے. کہاں لکھی ہوتی ہے؟ میزان الاعتدال میں لکھی ہوتی ہے. کہاں لکھی ہوتی ہے؟ تہذیب التہذیب میں لکھی ہوتی ہے. کہاں لکھی ہوتی ہے؟ ابن حجر کے لسان المیزان میں لکھی ہوتی ہے. کہاں لکھی ہوتی ہے؟ جناب اس کے پہلے چلے جائیے تو مزی کی تہذیب الکمال کے اندر لکھی ہوتی ہے. زہبی کی سیرہ علام النبلاء کے اندر لکھی ہوتی. یہ اسماء الرجال کی وہ ساری کتابیں ہیں جس میں ان کے نام آتے ہیں. محدثین یہاں سے حدیث کو جانتے ہیں. اس میں یہ اسماء اسم کے جمع، رجال رجل کے جمع، افراد لوگوں کے نام. کن لوگوں کے نام؟ جن سے دین پہنچا ہے، جن سے حدیث پہنچی ہے، جن سے تاریخ پہنچی ہے. اس علم خود یہ علم حدیث کے علم کا دل ہے، یہ کیونکہ حدیث کا علم کی جان ہے. اگر یہی نہ ہو تو پھر حدیث کیسے معتبر ہوگی؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جو بندہ بیان کر رہا ہے یہ مسلمان تھا، سکھ تھا، ہندو تھا، صحیح تھا، جھوٹا تھا، کذاب تھا، کیسے نیک تھا، کیسے پتا چلے گا؟ تو حدیث کا جو علم ہے اس کا دل جو ہے وہ اسماء الرجال ہے، اور اسماء الرجال کا جو دل ہے وہ علم الانساب ہے. اس کی کئی تعریفات میں سے آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں ایک بہت بڑا نام جو اس میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں، جن کو کوڈ کیا جاتا ہے کہ فلاں کی کتاب کے اندر اس بندے کو ٹھیک لکھا گیا ہے، تو اس بندے کا اگر نام آ جائے کہ فلاں نے کہا یہ بندہ ٹھیک ہے، تو آگے بڑے بڑے پوری محدث کی جماعت خاموش ہو جاتی. ہاں بھائی ٹھیک ہے کہ فلاں نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم جرا نہیں کرتے. اس میں اسماء الرجال میں جو نام ہے وہ علامہ سمعانی کا ہے، اور علامہ سمعانی غوث اعظم کے جوتے اٹھانے والوں میں. بولیے سبحان اللہ. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ہونا کے جوتے اٹھانے. علامہ سمانی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے غوث اعظم کو کیسے پایا؟ یعنی فیلڈ، یعنی ایک جو خود ماہر ہو علم کے اندر، خود استاذ نہیں امام ہو کہ وہ جس کو کہے ٹھیک تو ٹھیک، اس سے کسی نے پوچھا آپ نے غوث پاک کو کیسے پایا؟ میں اب موضوع بنتا ہے. میرے جیسے گئے گزرے بیکار آدمی سے کوئی پوچھے تو موضوع بنتا ہی نہیں. علامہ سمانی سے کوئی پوچھے کہ غوث اعظم کو تم نے کیسے دیکھا، تو وہ غوث اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں ان کا رتبہ آپ جان چکے ہیں. اب امام سمعانی کسی کو ہنس کے دیکھے نا تو اس کے بلے بلے ہو جاتے ہیں کہ امام سمعانی نے اس کو قبول کیا ہے. لیکن جب پوچھا گیا کہ غوث اعظم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو سبحان اللہ، میرے غوث اعظم کے بارے میں امام سمعانی کہتے ہیں. اور یہ میرے سامنے موجود ہے تہذیب الکمال، یہ موجود ہے اسماء الرجال کی کتاب سیرہ علام النبلاء. زاہبی لکھتے ہیں کہ قال السمعانی، جو سمعانی کہتے ہیں، کان عبد القادر من اہل الجنان امام الحنابلہ. جن کا نام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون ہے؟ فرما تم کیا جانو؟ فرما وہ حنبلی جماعت کے امام ہے. وہ شیخوں فی عصری، اپنے زمانے کے سب سے بڑے پیر ہیں. وہ فقیہ صالح دین خیر کثیر الذکر دائم الفکر سریع الدمع تفقہ علی المخرمی وصحیب الشیخ الحماد ابن دباس. لمبا تذکرہ کرتے چلے جا رہے ہیں. حضرت سمانی جب ان سے پوچھا گیا حضور آپ کا تو کسی کو مسکرا کر دیکھنا, کسی کو پسند کر لینا, کسی کا مصافحہ کسی سے مصافحہ کرنا اگلے کے ثقہ اور سچا ہونے کی دلیل ہوتی ہے, تو آپ جیسے بڑے آدمی سے ہم پوچھیں گے کہ اب غوث اعظم کا رتبہ کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم کا رتبہ یہ ہے کہ آپ اہل جیلان میں سے ہیں اور من اہل الجیلان اور حنابلہ میں کہ آپ امام ہیں, اور وہ شیخ و شیخہم فی عصرہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے پیر ہیں, فقی سب سے بڑے مفتی ہیں, صالح دین خیر سب سے بڑے بزرگ اور سراپا خیری خیر, کثیر الذکر کثرت سے خدا کا ذکر کرنے والے, دائم الفکر گہری فکر ہمیشہ رکھنے والے ہیں, سریع الدم اللہ کی یاد اور خوف میں ہمیشہ رونے والے ہیں, تفقہ علی المخرمی اور آپ نے فقہ امام مخرمی سے حاصل کیا. یہ ساری بات وہ ذکر کریں صفات کے بعد. وصحبہ شیخ حماد دباس طریقت کے اندر آپ شیخ حماد کے ساتھ وابستہ ہوئے, وکانا یسکنو بباب ازج, آج بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آرام فرما رہے ہیں اس کو باب ازج کہتے ہیں, تو یہ لکھ رہے ہیں اپنے دور کے اندر سبحان اللہ. سمانی کہتے ہیں وکانا یسکنو بباب ازج فی مدرستی بنید لہو, فرمایا کہ آپ رہتے کہاں ہیں کا جس کو آج بابو شیخ کہتے ہیں, بدار شریف میں آپ جائیں کسی بھی ٹیکسی والے کو کہیں بابو شیخ جانا ہے, تو یہ شیخ کا لفظ جو کہا نا حضرت امام سمعانی نے, وہ شیخ ہوں فی عصرہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے شیخ. تو بغداد میں تو ہر بندے کو شیخ کہتے ہیں نا, لیکن اگر کسی سے کو نا بابو شیخ, شیخ کے دروازے پر جانا ہے تو ٹیکسی والا پوچھے گا نہیں, سیدھا غوث پاک کے دربار پر لے جائے گا, ہاں سیدھا لے جائے گا. تو یہ غوث اعظم رضی اللہ ہزار سال کے قریب کا عرصہ گزر گیا ہے. اب آپ دیکھیے اس بات کو علامہ سمانی لکھتے ہیں اور علامہ زابی نقل کرتے ہیں, وکان یسکنو بباب ازج, آپ رہتے ہیں اس جگہ پر جس جگہ کا نام ہے باب ازج, فی المدرسہ مدرسے میں آپ رہتے ہیں, یہ بھی بات ہے کہاں رہتے ہیں مدرسے میں رہتے ہیں, بنیت لہو جو آپ کے لیے بنایا گیا تھا, آپ کے لیے بنایا گیا تھا. اور آگے چل کر زابی نے بھی لکھا ہے, ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ آپ کے استاد حماد نے یہ مدرسہ بنایا تھا رضی اللہ تعالیٰ, اور غوث اعظم اپنے استاد سے پڑھتے ہوئے اسی مدرسے میں آپ محدث تھے, اسی مدرسے میں آپ مدرس رہے, یہاں تک کہ جب آپ درس دیتے تھے تو مدرسہ چھوٹا پڑ گیا, آپ نے کچھ نہیں کہا, آپ کے مریدین میں جو مالدار تھے وہ پیسے لے کر آپ کے پاس پہنچے, آپ نے توجہ نہ فرمائی, پھر وہ گئے اور قریب کے جو مکانات تھے ان سے خریدے اور ان کی چابیاں لا کر غوث اعظم کی خدمت میں, تاکہ حضور ابھی یہ حلقہ جو وسیع ہو جائے, تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خدمت اخلاص کو قبول فرمایا اور قریب کے مکانات کو خرید لیا گیا اور دیواریں توڑ دی گئی, صحن بڑا کر دیا گیا اور مدرسہ وسیع ہو گیا. اور فرمایا, اور یہ خود لکھتے ہیں, مدعین علی زیارتی, میں خود ان کے زیارت کے لیے کئی دفعہ گیا ہوں, کیا قسمت اللہ مسمانی, کہتا میں خود ان کی زیارت کے لیے گیا, فخرجا وقادہ بین اصحابہ, جب میں پہنچا تو وہ نکلے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ, وہ ختم القرآن, ختم قرآن کیا, فالقا درسن, آپ نے درس دیا, ما فہم تو منہ شیئن, فرما درس اتنا علمی تھا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا, کیونکہ جب درس دینے والی ذات غوث اعظم کی ہو تو وہ نیچے الفاظ آ ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ جب طبیعت کے اندر علم رچ جاتا ہے بس جاتا ہے تو پھر بندہ اپنے لہجے کو نرم کر ہی نہیں سکتا, وہ اس کا مزاج بن گیا, وہ کہہ جی اس سے ذرا نرم کریں, اس سے نرم کروں, کہ جی نہیں ہو سکتا. وہ علامہ کاظمی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کبھی ہم تقریب بچپن میں سنتے تھے, اب بھی الحمدللہ استفادہ کرتے ہیں, ہمیشہ کرتے رہیں گے, وہ ہمارے امام ہیں, تو وہ آپ کیونکہ بہت بڑے مفکر اور غوث اعظم کے یقیناً آپ جانشین, حضرت کاظمی شاہ صاحب رحمہ اللہ ملتان والے, تو آپ جب کسی موضوع کو سمجھاتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لیے تو سمجھاتے سمجھاتے نیچے تک آتے, پھر عوام کو کہتے سمجھے کہ نہیں سمجھے, کہا اور نہیں سمجھا سکتا, کہا اس سے نیچے سمجھانے کی گنجائش ہی نہیں, اب مضمون اس کا بڑھ جائے گا, اب تم اپنی سطح اوپر کرو, اب مضمون نیچے نہیں جا سکتا, اب تم اپنی علمی سطح اوپر کرو, پھر ہم تمہیں بتائیں خوشبو کے لیے اگر تمہاری ناک درست ہو پھر تمہیں پتا چلے کہ خوشبو کیسی ہوتی ہے, اور شہد کے لیے تمہارا میدہ اگر درست ہو تو تمہیں پتا چلے کہ مٹھاس کیسی ہوتی ہے. تو حضرت علامہ سمانی کہتے ہیں کہ میں اس بات کو سمجھ نہیں پایا, واجب من ذا ان اصحاب قاموا وعادوا الدرس فلعلهم فهموا, فرمایا کہ لیکن میں یہ دیکھتا تھا کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے پرانے تلامذہ ہیں جو غوث اعظم کے ساتھ بیٹھے ہوئے, اور غوث اعظم کی بات اتنی علمی ہے, کہتے ہیں میرے جیسا آدمی, کہتے ہیں پلے نہیں پڑ رہی بات, علامہ سمانی کہتے ہیں پلے نہیں, بعض مقام پر بات پلے نہیں, جیسے سرکار پیر محلی شاہ صاحب سے لوگ فصوص الحکم پڑھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ, فصوص الحکم کی اگر ایک عبارت دیکھے بندے کو پسینہ آ جائے. مجھے بڑا شوق ہوا کہ سیف چشتیائی میں اس دفعہ برطانیہ گیا تو وہاں مجھے بابو جی رحمہ اللہ کے چند مریدین ملے, تو میں نے جب ان کے ساتھ تھوڑی بات کی انہوں نے بڑی دعا کی، انہوں نے کہا یار تو نے تو بڑی دیکھی صفحے چشتی آئی، میں نے کہا بس شوق ہوا دیکھنے کا، تو میں نے صفحے چشتی آئی کے چند حوالے ان کے سامنے پڑھے، تو پیر مہری شاہ صاحب کی مبارک کتاب صفحے چشتی آئی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کتاب، تو اس کے لیے باقاعدہ درسی کتابیں ساتھ میں رکھنی پڑتی ہیں، اور ان کتابوں کو لے کر پھر اس کتاب کو سمجھا جاتا ہے، کیونکہ علمی مقام اتنا بلند ہے کہ ان کی تحریر کو سمجھنے کے لیے نیچے کے دو درجے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے، ان علوم کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ وہ اصطلاحات کو لکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو قانون کی کتابیں ہوتی ہیں یا آئین کی کتابیں ہیں، اگر اردو میں چھپ جائیں تو میں اور آپ سمجھیں گے، اب ہے انگریزی میں آج کل، ظاہر سی بات آئین کی کتاب انگریزی میں اردو میں بھی ہے یا قانون کی کتاب انگریزی میں اردو میں بھی ہے، لیکن کسی کی انگریزی چاہے کتنی اچھی ہو، کسی کی اردو چاہے کتنی اچھی ہو، وہ پڑھ لے تو پڑھنے کے بعد اس کے الفاظ کو تو پڑھ لے گا لیکن معنی نہیں سمجھ پائے گا، کیونکہ اس کی فہم بہت نیچے ہے، کیونکہ وہ بات کوئی ناول نہیں ہے کہ قصہ کہانی نہیں ہے کہ جو سادہ انداز میں، وہ قانون ہے جو اصول میں بیان کیا جا رہا ہے، جب تک قانون کو نہیں پڑھیں گے تو وہ اصول سمجھ میں نہیں آئیں گے، تو جو قانون کا پابند ہوتا ہے اور قانون علم کا امام بن جاتا ہے تو اس کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ اصول ہوتے ہیں، تو اس کی کلمات کو سمجھنے کے لیے اپنا قد اونچا کرنا پڑتا ہے، اپنا قد اونچا کرنا پڑتا ہے، تو یہ حضرت علامہ سمعانی رحمہ اللہ نے اس بات کو واضح طور پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ہونا کے حوالے سے نقل فرمایا، کہ فرمائیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو یہ مرتبہ اور یہ شان عطا فرمائی. درود شریف پڑھیے گا. جو تھک گیا وہ جا سکتا ہے، جو بیٹھنا چاہے وہ بیٹھ جائے، تاکہ میں چند حوالے جو ہے کہ وہ اس نشست کے اندر آگے ذکر کر سکوں. جی، ابن تیمیہ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کے دربار کے عروج کے بارے میں جملہ لکھا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. تو غوث اعظم کے لیے جو جملے ابن تیمیہ نے لکھے ہیں وہ لکھتا ہے، وہ شیخ عبد القادر و نحوہ من اعظم مشائخ زمانہم امرا بالتزام الشرع والامر والنہی و تقدیمہ علی الذوق والقدر. یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ غوث اعظم اپنے وقت کے اجلہ مشائخ میں سے تھے، یہ ابن تیمیہ نے قبول کیا، اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ وہ امر الشیخ عبد القادر و شیخ حماد دباس وغیرہما من مشائخ اہل الاستقامت. کہا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے استاذوں میں سے ایک استاد حماد ہے اور کئی اور استاد ہیں جن سے غوث اعظم نے علم سیکھا ہے، اور وہ من مشائخ اہل الاستقامت، وہ اپنے وقت کے مفتی بھی تھے اور وہ اپنے وقت کے بڑے علماء تھے اور اہل استقامت تھے، وہ گھر میں جیسے تھے ممبر پر ویسے تھے، وہ ممبر پر جیسے تھے لوگوں کے سامنے ویسے تھے. تو فرما غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اساتذہ بھی ایسے عطا فرمائے جو مخلصین تھے، اہل استقامت تھے اور اللہ کے دین کے لیے مشقت کرنے والے تھے، آزمائشوں کو برداشت کرنے والے تھے، بھوکا اور سوکی روٹیاں کھانے والے تھے، بھوکا پیاسا رہنے والے تھے، لیکن اللہ کے دین کا سودا نہ کرنے والے تھے، اللہ کے دین کو بیچنے والے درباری پیر درباری ملا نہ تھے بلکہ حقیقی ولی تھے، اور ان کی شاگردی غوث اعظم کو عطا ہوئی ہے. یہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ من مشائخ اہل الاستقامت. ایک بات پھر وہ آگے ایک بات اور لکھتے ہیں غوث اعظم کے لیے القاب کے، وَأَمَّا الْمُسْتَقِيمُونَ مِنْ سَالِكِينَ كَجَمُهُرِ الْمَشَائِخِ وَكَلَامُ الشَّيْخ قُدِّسَ اللَّهُ رُوحَهُ يَدُورُ هَذَا الْقُطُبِ. وہ کہتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا مقام یہ کہ آپ کا کلام جو ہے وہ اس طرح چکر کاٹتا ہے جس طرح چکی کے اندر میخ لگا ہوا ہو، تو اس میخ کے گرد جب چکی گھومتی ہے نا، تو فرمایا ایسا آپ کو تمام علوم پر عبور تھا. اور آگے وہ کہتے ہیں خود ابن تیمیہ، وقال الشیخ ابو محمد عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ فی کتاب، بلکہ آپ دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ نبی کے علاوہ کسی کو رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہہ سکتے، یعنی صحابی کے علاوہ کسی کو رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہہ سکتے، ابن تیمیہ نے خود جگہ جگہ پر غوث اعظم کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے، خود اپنے فتاوی کے اندر، خود اپنے فتاوی کے اندر. انشاءاللہ دوسری نشست میں ایک حوالے نقل کر کے آپ کو بتاؤں گا تاکہ جو طلباء ہیں وہ اپنے ذوق کو اس میں خاص طور پر بڑھائیں. یہ غوث اعظم کی کتاب فتول غیب شریف جس میں تقریباً 40 سے زیادہ خطبات ہیں، 55-60-40 سے زیادہ خطبات ہیں فتول غیب شریف، جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب جمعہ پڑھاتے تھے تو آپ کے شہزادگان دونوں جن کا نام یہاں پر الزہبی نے نقل کیا ہے، میرے آقا میرے مولا سیدی و سندی و مرشدی حضور سیدنا عبد الرزاق، میرے آقا میرے مولا حضور سیدی و سندی حضور سیدنا موسیٰ رضی اللہ عنہما، یہ غوث اعظم کے دونوں شہزادے ہیں، یہ غوث اعظم کے تلمیذ بھی ہیں اور یہ غوث اعظم کے خطبوں کو نقل کرتے تھے، اور خطبوں کو نقل کر کے وہ کتاب منظر عام پر آ چکی ہے، مارکیٹ کے اندر اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، فتوح الغیب شریف، اور یہ وہ مبارک کتاب ہے کہ جس کو ابن تیمیہ نے جس کے وجود کو قبول کیا، اور وہ کہتے ہیں قال الشیخ ابو محمد عبد القادر فی کتاب فتوح الغیب، کہ شیخ عبد القادر جیلانی یعنی ایک قول کو نقل کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم نے اپنی کتاب فتوح الغیب، لہذا آج اگر میں کہے کہ فتوح الغیب تم اپنے گھر سے چھاپی ہے تو میں نے کہا یہ تقریباً 1000 سال پہلے آپ خود لکھ رہے ہیں کہ غوث اعظم کی کتاب فتوح الغیب ہے، اس کی سند ہے، یہ غوث اعظم کی کتاب ہے فتوح الغیب، وہ کہتے ہیں کہ جناب فی کتاب فتوح الغیب لا بد لکل مومن فی سائر احوالہ من ثلاثہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے فتوح الغیب کا یہ جملہ بڑا پسند آیا کہ غوث اعظم اتنے بڑے عالم اور صوفی تھے کہ آپ کے قول کو اور آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ واقعی میں سارا علم آپ کے گرد گھومتا ہے، سارا علم ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں کہ سارا علم آپ کے گرد گھومتا ہے، کیسے؟ فرما اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ دین پر استقامت کیسے ہو، اسلام کو سمجھے کیسے، نیک کیسے ہو جائیں، پابند کیسے ہو جائیں، تو ہم حیران ہوں کہ جناب دین تو بڑا تقاضا ہے، کریں کیا؟ فرما غوث اعظم سے کسی نے پوچھا نیک کیسے ہو جائیں، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی نے جو جملہ ارشاد فرمایا، اس لیے ابن تیمیہ یہ جملہ کہہ گئے کہ غوث اعظم جو ہے یدور علی ھذا القطب، کہ علم جو ہے ان کے گرد گھومتا ہے، یوں سمجھ لیجئے، فرمایا کہ غوث اعظم کا یہ قول فتوح الغیب میں جو مجھے بہت پسند آیا کہ لابد لکل مومن فی سائر احوالہ، کہ ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے کہ ہر حال میں ان تین چیزوں کا خیال کرے، یہ غوث اعظم کی نصیحت ہے، 11ویں میں کھائیں کھانا چاہیے، اس سے متبرک کھانا کیا ہوگا، اور غوث اعظم کی اس تعلیم پر بھی عمل کریں، بولی سبحان اللہ، نہ تعلیم چھوڑنی نہ 11ویں چھوڑنی، نہ میلاد چھوڑنا نہ چراغا چھوڑنا، نہ میلاد چھوڑنا نہ جلوس چھوڑنا، نہ جلوس چھوڑنا نہ میلاد چھوڑنا اور نہ نمازیں چھوڑنا، بات پوری کریں گے، بات ہم چراغا بھی کریں گے زکات بھی دیں گے، چراغ بھی کریں گے غریبوں کی مدد بھی کریں گے، چراغ بھی کریں گے سرکار کے نام پر مدرسوں کی خدمت بھی کریں گے، اور کرتے ہیں کیونکہ مولویوں کی عزت بھی اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں میلاد کی عزت ہے، اگر میلاد کی عزت نہیں ہوتی تو کس کو کیا ہوگا، بھائی تیرے منہ پر داڑھی تو میرے منہ پر بھی داڑھی، تیرا ادب کیوں کروں، تو میلاد حضور کی محبت کو پیدا کرتا ہے، اور جب حضور کی محبت آتی ہے تو پھر حضور کے دین کے خادمین کی محبت خود بخود آتی ہے، فرمایا تین چیزیں غوث اعظم نے فرمایا، تین چیزوں کو ہم لازم کرتے ہیں، لازم کر لو، لابد لکل مومن فی سائر احوالہ من ثلاثہ، ہر مسلمان کے لیے ضروری تین چیزوں کو لازم کرے، اور ابن تیمیہ کہتا ہے یہ چیز ایسی ہے کہ میں نے جب دیکھا تو میں حیران ہوا کہ علم کو سمیٹ کر بیان کرنا ہو تو وہ کوئی غوث اعظم سے سیکھے، فرمایا پہلی چیز تو یہ کہ جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کریں، ونہا یجتنبہ، جس چیز کو اللہ نے منع کیا اس سے دور رہیں، قدر یرضا بہ، اور جو اس نے دیا ہے بس اس پر راضی رہے، فرمایا یہ تین چیزوں کو پابندی سے پکڑ لو، اللہ رب العالمین جل وعلا تمہیں ولی بنا دے گا، بولیے سبحان اللہ رب العالمین، اور میں کہتا ہوں جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس کو ولی بنا دے گا، نہیں سمجھے تم ابھی، بندہ ولی بنتا ہی جب غوث پاک سے پیار کرتا، بولیے سبحان اللہ، غوث اعظم سے محبت کر لیں اللہ رب العالمین آپ کو بھی ولی بنا دے گا، آپ کی دعائیں مستجاب ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ یہ محبت جو آپ کی ہوگی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ہی وجہ سے ہوگی، اور جو کام اللہ رب العالمین جل وعلا کی لیے کیا جائے اور اللہ رب العالمین کے نسبت سے کیا جائے، اسی رشتے اور تعلق سے کیا جائے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا اسی مومن کو ولایت عطا فرماتا، اور اسی کو ولی کہتے ہیں کہ جو جس کو چاہے تو اللہ کی وجہ سے چاہے، اور جس کو نہ چاہے تو اس میں بھی اللہ رب العالمین ہی کی وجہ ہو، کہ وہ اللہ کی وجہ سے کسی کو نہیں چاہ رہا اور کسی کو چاہ رہا ہے تو اللہ رب العالمین کی وجہ سے چاہ رہا ہے، لہذا بھائی میں چند باتیں آخر میں یہاں پر عرض کر دیتا ہوں اور اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں یہ چند حوالوں کے ساتھ، کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے کیا بزرگی عطا فرمائی، میں نے پہلے بھی اس بات کو عرض کیا ہے آپ کے سامنے، وہ چھوٹا سا کلپ بچوں نے ہمارا چلایا بھی آپ کے سامنے، وہ چلا بھی ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کے معجزے کے کئی اوصاف ملے ہیں، اور یہ بھی تواتر کے ساتھ کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جبے اور بدن پر کبھی مچھر و مکھی نہیں بیٹھتی، اور یہ معجزہ جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، علامہ خفاجی رحمہ اللہ نے اس کو واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی گویا کہ عظیم کرامات میں سے ہے۔ دیگر اور موضوعات کے ساتھ ہم یہ باتیں چند آپ کی خدمت میں اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ نئی باتیں جو ہیں وہ اس درس کے اندر شامل حل ہو جائے۔ ایک بات، اب آئیے سلاسل کی طرف ہم چلتے ہیں، ذرا درود پاک پڑھ لیجیے۔ سلاسل کی طرف، جتنے بھی سلسلے ہیں سب کو فیض سیدنا غوث اعظم کا ہے، جتنے بھی سلسلے، چاہے وہ نقشبندی ہو، چاہے وہ سہروردی ہو، چاہے وہ چشتی ہو۔ میں نے اس سے پہلے بھی حوالہ کہیں پر پڑھا ہے لیکن آج اس کو اس ترتیب کے ساتھ کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے مرتبے کی یہ بزرگی ہے اور یہ شان ہے، تو میں نے چاہا کہ آج کی مجلس اور محفل کے اندر اس چیز کو جو گیا کہ مکمل کر دیا جائے تاکہ کوئی اختلاف اس پر نہ رہے۔ حضرت باولحق نقشبند رضی اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ نقشبند رضی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کہ یہ بانی ہے، کئی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بانی ہے اور تصوف کی مستند کتاب حضرت شیخ عبداللہ بلخی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب خوارق الاحباب فی معرفت الاقطاب اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ 150 سال بعد بخارا میں باہدین نام کے درویش پیدا ہوں گے۔ بولی سبحان اللہ۔ ہاں تو اس پر کسی سلسلے پر ہیٹ نہیں ہے، جس طرح میں بلا تشبیہ عرض کروں کہ سرکار کا مرتبہ اگر بیان کیا جائے تو اس سے حضرت ابراہیم کی توہین نہیں ہوتی، حضرت موسیٰ کی توہین نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ حضرت موسیٰ سے مقابلے پر تھوڑی بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کی گویا کہ پستی کے لیے یا الیاذ باللہ کسی اور نبی کی حقارت کے لیے یا ان کے مرتبے کو کم کرنے کے لیے، یہ تو کوئی مسلمان بھی نہیں سوچتا، ایسے تو نہیں ہو سکتا، کوئی کس مسلمان کے ذہن میں گزرے، بلکہ یہ ہے کہ جب اللہ نے نسبت حضور کو اتنی عالی عطا فرمائی اور ہم حضور کے کلمہ پڑھنے والوں میں اللہ نے قسمت رکھی ہے اور سب سے عظیم بھی حضور ہے، تو اس نسبت کے ساتھ ہم اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے لیے جو مرتبہ اللہ نے حضور کو عطا فرمایا ہے اور جو شان دی ہے اور خود اللہ نے بیان کی ہے، تو اس کو ہم محفلوں میں ذکر کرتے ہیں تاکہ اپنی محبت بلند رہے اور ہمیں یہ اعتماد رہے کہ جیسے ہے میرے سرکار ایسا ہے۔ تو یہ کسی نبی کی توہین کے لیے نہیں، اسی طرح حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ کسی سلسلے کی توہین نہیں، بلکہ ہر سلسلے بارے میں خود بیان کیا، جس طرح بلا تشبیہ ہر وزیر اپنے سے بڑے وزیر اعظم کی شان کو بیان کرتا ہے، اس سے اس کی بے عزتی نہیں ہوتی، اس سے اس کا وقار ہوتا کہ اتنے بڑے سے آپ جڑے ہوئے ہیں، بولی سبحان اللہ، اتنے محترم سے آپ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس تناظر میں اس بات کو سنیے گا، کیونکہ ہمارے مسلک میں بھی یعنی تصوف کے رشتوں کے اندر بھی گویا کہ تفرقے بازیاں شروع ہو گئی ہیں، تو لہٰذا میں صرف غوث اعظم کے مرتبے اور مقام کے حوالے سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں جس کو سب نے قبول کیا، اور خود حضرت مجدد درفسانی سرکار شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو جائیں، جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے متاخرین میں اجلہ ہمارے اکابر ہمارے مشائق میں سے، اور الحمدللہ میں خود بھی نقشبندی ہوں، مجددی ہوں اپنے نانا کی نسبت سے اور اپنے ایک شیخ کے خاص خلافت کی نسبت سے، تو یقیناً یہ ہمارا خاص سلسلہ ہے، لیکن بات یہ کہ مجدد صاحب نے خود مکتوبات کے اندر یہ بات کو واضح طور پر لکھا ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہی غوث اعظم ہے اور ہمیں بھی جو فیض ملا ہے وہ غوث اعظم سے ملا ہے۔ اس کو میں بھی آگے کلیئر کرتا ہوں ایک بات صرف ذکر کر کے۔ تو حضرت شیخ عبداللہ بلخی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب خوارق الاحباب فی معرفت الاقطاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ 150 سال بعد بخارا میں باہدین نام کے درویش پیدا ہوں گے، بولے سبحان، جو ہماری روحانیت سے مستفیض ہوں گے، چنانچہ وقت معود کے مطابق آپ حضرت خضر علیہ السلام کے اشارے پر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی روحانیت سے مستفیض ہوئے اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی منسوب ہوئے اور غوث اعظم سے آپ کو فیض و درجہ حاصل ہوا، اور اسی بات کو امام ربانی رحمہ اللہ نے اپنی ذات کے حوالے سے بھی مکتوبہ شریف کے اندر بیان فرمایا، بولی سبحان اللہ۔ تو یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں بات ذکر کی ہے، اور یہ مبارک ذکر ہو رہا ہے، ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ یہ ایک اور قیمتی بات سن لیجئے، سلسلہ چشتیہ جس کے بانی حضور سیدنا خواجہ معین الحق بدین سرکار سلطان ہند غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کی ذات گرامی، اگر خواجہ صاحب کی حالات کو اگر آپ پڑھیں اور میں اکثر یہ بات آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ ولی جو ہوتا ہے اس کی مثال ستاروں کی ہے اور چاند کی ہے، اور نبی جو ہے اس کی مثال سورج کی ہے. سورج کی روشنی ذاتی ہوتی ہے جو اللہ نے اس کے اندر پیدا فرمائی ہے، اور چاند کی جو روشنی ہے وہ ذاتی نہیں ہوتی، وہ سورج سے لیتا ہے. تو ولی کی جو شانیں ہیں وہ سب نبیوں سے آتی ہیں. اس امت کا نبی جتنا مضبوط اس کے اولیاء اتنے مضبوط. تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اولیاء کی جماعت، میں پہلے عرض کر چکا ہوں اس کی تخصیص غیر صحابی کے حوالے سے، صحابہ تو اجلہ اولیاء میں سے ہیں، لیکن آپ کو سرکار غوث اعظم کی زندگی کے اندر کئی معجزے نظر آئیں گے. مثلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دربار انبیاء کے اندر واحد ہیں کہ جن کی سیرت مبارکہ مکمل جمع کی گئی، اور دربار اولیاء کے اندر سندن اگر آپ دیکھیں تو غوث اعظم واحد ہیں جن کی سیرت مکمل جمع کی گئی. میرے آقا حضور خواجہ معین الحق بدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بڑی قیمتی بات یہاں پر کرنے جا رہا ہوں، رضی اللہ تعالی عنہ، سلسلہ چشتیہ کے بانی ہے، اور الحمدللہ ہم تمام کو ان سے اجازتیں ہیں، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ سرکار سلطان ہند رضی اللہ تعالی عنہ اور رضاہ کی دہلیز اور چوکر سے جڑا ہوا ہے. لیکن آپ کی سیرت مبارکہ میں آپ کے دور اور آپ کے دور کے بعد کتابوں میں تذکرے بہت کم ہیں، آپ کے حالات بہت کم ہیں، یا تو سینہ بہ سینہ لے گئے، قلم و کرتاس تک نہیں پہنچ پائے، کتابوں کی صورت میں نہیں آ پائے. سب سے پہلے جس شخص نے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کی سیرت مبارکہ کو مرتب کیا اور لکھا، تو آٹھویں صدی تک دیکھیے وہ سیرت مختصر رہتی رہی. نبی صدی کے اندر ایک عظیم بزرگ گزرے، حضرت مولانا جمالی سہروردی چشتی، ان کی کتاب ہے سیر العارفین، یہ اس موضوع پر سب سے پہلی کتاب ہے جس نے خواجہ صاحب پر تفصیلی خطاب کیا. سیر العارفین، یہ حضرت مولانا جمالی سہروردی چشتی رحمہ اللہ کی گویا کہ ذات گرامی ہے. اور یہ کون ہے، ان کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ ان کے حالات کے اندر کہ مولانا عبد الرحمان جامی رحمہ اللہ نے مولانا جمالی کی عظمت کو تسلیم کیا ہے، اور مولانا جمالی وہ ہیں کہ عبدالرحمان جامی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا جلال الدین دوانی کے ہم مجلس ہیں، یعنی حضرت عبدالرحمان جامی وغیرہ کے یہ ہم مجلس دوستوں کے اندر ہیں. اور ان کی صداقت، ان کی صلابت، ان کے علم کو علامہ جامی رحمہ اللہ بھی قبول کرتے ہیں. تو سلسلہ چشتیہ پر انہوں نے سب سے بڑا احسان کیا کہ سیر العارفین جو نبی صدی ہجری میں لکھی گئی اور سینہ بہ سینہ روایتیں آ رہی تھی جو اب تک کتابوں کے اندر نہیں جمع کی گئی، وہ حضرت مولانا جمالی سہروردی چشتی رحمہ اللہ نے سیر العارفین کے اندر اس کو جمع کیا، اور حضرت خواجہ صاحب کے تفصیلی حالات انہوں نے نقل کیے. دسویں صدی ہجری کے اندر اور بعد میں دو کتابیں خواجہ صاحب کے حوالے سے بڑی مشہور ہوئی ہیں، ایک معین الارواح، ایک معین العارفین. اور اکثر آپ دیکھیں گے ہمارے سلسلہ چشتیہ کے جتنے بزرگ ہیں، مشائخ ہیں، وہ جب حضرت خواجہ صاحب کی سیرت اور ملفوظ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو جس کتاب کو وہ مضبوط اتھینٹک مانتے ہیں وہ معین الارواح ہے. اور معین الارواح کو لکھنے والے ہیں مولانا خادم حسن زبیری، اور مولانا خادم حسن زبیری جنہوں نے معین الارواح یعنی دسویں گیارہویں صدی ہجری میں لکھی ہے اور جو سلسلہ چشتیہ میں معتبر کتابوں میں شمار ہوتی ہے، انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میرے لیے راستہ ہموار کرنے والی شخصیت مولانا جمالی سہروردی چشتی ہے جنہوں نے مجھ سے پہلے سیر العارفین لکھ کر ان تمام باتوں کو جمع کیا اور مجھے خواجہ صاحب کے بارے میں لکھنے میں آسانی مہیا کی. تو انہوں نے معین الارواح اس سے 200 سال 150 سال بعد لکھی، اور تقریباً باتیں آپ نے جن کتابوں سے لی ہے وہ سیر العارفین مولانا جمالی سہروردی رحمہ اللہ کی کتاب سے لی. اب سارا سلسلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، کیونکہ میں نے حوالہ بڑا اہم پڑھنا تھا آگے، اس لیے ڈائریکٹ کتاب کا نام لیتا تو شاید ذہنوں میں یا تو شک پیدا ہوتا یا پھر ہم اس کو شاید اہمیت نہیں دے پاتے. تو اس لیے میں نے شروع سے آپ کو بتایا کہ حضرت خواجہ صاحب کے یہ حوالے سے یہ کوئی کتاب لکھی گئی نہیں لکھی گئی، کیوں تاخیر ہوئی، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی. تو میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ مولانا جمالی سہروردی چشتی سیر العارفین کے اندر اس موضوع پر بڑی گہری نظر انہوں نے ڈالی ہے اور اس کو لکھا انہوں نے، اور اس بات کو انہوں نے مکمل طور پر جمع کر کے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا اور آپ کا وصال جو ہے حضرت جمالی، ان کے شان اور بھی ہے کہ جمالی سہروردی چشتی ان کا وصال جو ہے 942 ہجری ہے اور یہ حضرت بختیار کاکی رحمہ اللہ کے قریب مدفن ہے. حضرت سیدنا بختیار کاکی رحمہ اللہ کے مزار شریف کے قریب مدفن ہے. اور انہوں نے اپنی اس کتاب میں اور معین الارواح میں ان تمام کے اندر آیا کہ خواجہ صاحب کی ملاقات غوث اعظم سے ہوئی. مجھے بہت طلب تھی اس حوالے کی کیونکہ میں تقریباً الحمدللہ کوئی 22 سال سے مجھے شرف ہے غوث اعظم کا مناقب پڑھنے کا, یعنی بڑی چھوٹی عمر سے میں اس کو پڑھ رہا ہوں, لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ یہ حوالے مجھے کہیں سے ملے. تو الحمدللہ کچھ کتابوں کو ٹٹولنے سے, کچھ بزرگوں کی کتابوں سے ملا کہ ہاں یہ بات اپنی جگہ پر بہت حد تک درست ہے. اور بڑی کتابوں کے اندر ہے کہ حضرت خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ غوث اعظم کے دربار میں گئے اور تقریباً 5 سے 7 سال کا عرصہ آتا ہے کتابوں میں کہ آپ نے غوث اعظم کی صحبت میں گزارا اور غوث اعظم سے فیض حاصل کیا. تو مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر, میرے امام امام احمد رضا فاضل بریلوی بات ایسی تو نہیں کرتے نا, جو اعلی حضرت نے یہ جملہ کہا نا کہ مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر, یعنی جتنی ولیوں کی فصلیں لگی ہیں, کچھ عراق میں لگی ہیں, کچھ چشت میں لگی ہیں, بخارے میں لگی ہیں, تو فصلیں تو خود نہیں اگتی نا, کھیت خود تو نہیں اگتا, اس کو تو بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور اس پر بارش جو برسی ہے نا وہ میرے غوث اعظم کی برسی ہے. فرما مزرعے چشت و بخارا و عراق, یہ وظیفہ پڑھو ولی بن جاؤ گے. میرے امام کا یہ شعر اتنا پاکیزہ ہے, اس کو تم گنگناتے رہو تمہارے بلے بلے ہو جائیں گے. مزرعے چشت و بخارا ہو, بولو نا, مزرعے چشت و بخارا ہو عراق و اجمیر, کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا. بہودین باالحق نقشبند رضی اللہ عنہ اگر آرام فرما رہے ہیں بخارا کے اندر, اور سہرورد کے شہنشاہ شیخ شہاب الدین سہروردی اگر آرام فرما رہے ہیں بغداد معلا کے اندر, اور حضرت سیدنا غریب نواز اجمیر اور چشت میں آرام فرما رہے ہیں, تو میرا امام کہتا راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدا. بولی سبحان اللہ, راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدا, ہائے ہائے ہائے, باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا. تو میرے دوستو, ہم نے بہاءالدین زکریا رحمہ اللہ کے حوالے سے ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا, حضرت باالحق نقشبند رحمہ اللہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اور اب خواجہ صاحب کے حوالے سے عرض کیا, اور آخری حوالہ سن لیجئے شیخ شہاب الدین سہروردی کے حوالے سے. یہ تو ایسا ہے, اس کو تو ابن تیمیہ نے خود لکھا ہے, اس لیے میں نے آخر میں رکھا. تو اب آئیے کہ مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر, کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں جو آخری حوالہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا, ابن تیمیہ نے اس بات کو نقل کیا اور وہ لکھتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ اپنے چچا سے مرید ہیں, یہ دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے, حضرت ابو نجیب سہروردی, اور وہ غوث اعظم کے مرید و خلیفہ ہیں. ایک تو سلسلہ غلامی کا یہ ہے, شیخ شہاب الدین سہروردی کی گردن جو غوث اعظم کے آگے جھکی ہے وہ یہ کہ ان کے جو مرشد ہیں وہ غوث اعظم کے مرید ہیں. اور خود کتابوں کے اندر لکھا ہے, یہ حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں ابھی آپ کے سامنے, کہ حضرت شہاب الدین سہروردی جب عالم بنے نا, جب عالم بنے تو ان کو ان کے پیر صاحب نے کہا کہ بیٹا تصوف پڑھا بڑھ. کہنے لگے کیوں, فقہ پڑھ لیا؟ فرمایا تکبر کا بیج پیدا کرے گا. فرما فقہ تو پڑھ لیا, فرمایا اس سے تکبر کا پودا نکلے گا اور تصوف کی تلوار اسے کاٹ کے رکھے گی. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نوجوانی کی حالت میں تھا, غوث اعظم کے پاس میں گیا, اور یہ بات سیر کے اندر موجود ہے, یہ گئے اور غوث اعظم کے دونوں ہاتھوں کو چوما. یہ علامہ زہبی نے لکھا ہے اس بات کو سیر کے اندر کہ یہ گئے اور انہوں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ہونا کے دس بوسی کی اور جا کر بیٹھے, تو غوث اعظم نے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا, غوث اعظم تو غوث اعظم ہے نا, یعنی میں شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ ان کے قدموں پر تو میری دستار ہے, میں ان کے حوالے سے نہیں عرض کرتا, لیکن جب تکبر آتا نا تو مولوی ذرا ایسا ٹیڑھا ٹیڑھا چلتا ہے, تو صوفی دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں پودا بہت نکل گیا باہر. اب اس کو میں اپنی ایک چھوٹی سی بات کروں, میں جب زمانہ طالب علمی میں تھا تو شروع میں, کیونکہ شیطان وسوسے دلاتا ہے, کیونکہ ہم پر گزر گئی نا تو ہم آپ کو مشورہ دے رہے ہیں, اللہ ہمارے بھی گناہ معاف کرے آپ کے بھی گناہ معاف کرے,
تو میں درجہ رابعہ میں تھا، بڑی کتابیں پڑھ رہے تھے، فن سمجھ میں آ رہا تھا، ہر چیزیں سمجھ میں آ رہی تھی، تو شولڈر کس کے تھے، تو میں اپنے والد صاحب کے پاس جب جاتا تھا نا تو وہ میرے کو دیکھ کر پہلے کہتے، جب میں محفل کے اندر پہنچتا تھا نا تو مریدین بیٹھے ہوئے، عام لوگ جو میرے پیچھے نماز پڑھتے تھے بیٹھے ہوئے، تو مجھ سے کہتے تھے چلو بیٹھ گئے، ہاں جاؤ ذرا وہ جوتے صحیح کرو، جاؤ سمجھ گئے، واللہ امام مسجد کے اندر دیکھو مٹی اندر آ گئی پائدان کے ذریعے، جھاڑو اٹھاؤ وہاں سے جھاڑو اٹھاؤ، اور وہ مرید خادم بیٹھا ہوتا تو وہ مزاج سمجھتا تھا، اور اس وقت ہماری طبیعت بڑی منتشر ہوتی تھی کہ ہم سیدوں کی اولاد، ہم پیروں کی اولاد، ہمارے باپ کا آستانہ، لوگ ہمارے باپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں اور ہمارے باپ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں اٹھا کے جناب بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ ادھر جا کے جوتے سیدھے کرو، ادھر جا کے جھاڑو مارو، آپ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کرا اس لیے تھا کہ پتر نسب پر فخر نہیں کرتے، تقویٰ اور عشق سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو میں صرف ایک سمجھانے کے لیے، ہر شیخ ایسا کرتا ہے، لیکن میں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا، ہر شیخ کامل کا یہ طریقہ، سارے آستانوں کے بزرگوں کو ہمارا سلام، سارے آستانوں پر ہمارا سلام ہے۔ تو اب ذرا توجہ فرمائیے، ہمارے شیخ ہیں حضور قبلہ، جن سے ہمیں اجازت بھی ہے ایک خاص سلسلے کی، شیخ طریقت حضور قبلہ عبد الرشید میاں شاہ صاحب قدیری رحمہ اللہ، تو وہ فرمانے لگے کہ میرے پاس ایک مفتی صاحب آئے، نام نہیں لیتا میں، اور مجھ سے کہنے لگے کہ میں آئے اور انہوں نے ملاقات کی، تو حضرت نے فرمایا میرے پاس وقت نہیں ہے ملنے، حالانکہ بڑے شفیق تھے۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے ان کے شہزادے سے پوچھا، فرما حضرت کو اس کا انداز پسند نہیں آیا، کہ اللہ والوں کے پاس ایسا تھوڑی آتے ہیں، تو اپنی باسکٹ کڑک کر کے آ رہا ہے، تو آ کس کے پاس رہا ہے، ملا کے پاس جو تیرے کپڑے کو دیکھے گا، تو آ اس کے پاس رہا جو تیرے دل کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے، جو تیرے چہرے پر لگی ہوئی لالی پاؤڈر کو نہیں دیکھ رہا۔ فرما نہیں آپ جائیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، اور ہم جیسے غلام اگر گھنٹوں بھی بیٹھے رہے تو کہتے بس بیٹھے رہو، چلو کوئی بس، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جائیں، کیونکہ گناہگار اعتراف کر کے جائے، اللہ والوں کے پاس بندہ استغفار کرتا ہوا جائے، اپنی ہدایت کو سر پہ رکھا نہ لے جائے، گھر پہ چھوڑ کے جائے، ان کو سب پتا ہوتا ہے ہدایت میں کیا لکھا ہوا، وہ ہدایت کو چاٹ چکے ہوتے ہیں جب تو اس منزل پر پہنچے ہیں، کیونکہ باطن کا راستہ گزرتا ہی ظاہر سے ہے۔ تو لہذا میرے بچوں، اگر آپ طالب علم ہو تو علمی غرور کو کبھی قریب نہیں لانا، اور اپنے بزرگوں سے برابری کا کبھی مت سوچنا، چاہے وہ علم میں ذہانت میں تم سے کم کیوں نہ ہو، لیکن ان کی وہ خوبی ضرور یاد رکھنا کہ تمہارا ایمان کسی نہ کسی حوالے سے ان سے بچا ضرور ہے، ان کے یا تو انہوں نے حلقوں میں بات کی ہے یا سلسلہ کیا، کئی ایسے ہمارے علماء، یہ ہمارا کاشف ہے، ان کے پیر صاحب ہیں، ہوتے ہیں قبلہ بڑا بورڈ کے اندر، باقاعدہ پڑھے لکھے کتابی عالم نہیں ہے، لیکن الحمدللہ میری کوشش ہوتی جب ملے تو میں ان کے ہاتھ چوموں، ہاں بڑا بورڈ پر ہوتے ہیں، نام میرے ذہن سے بھی نکل رہا ہے کاشف، تو ان کی خدمات کیا ہے، وہ وقت جب ایک زور تھا اور ہر طرف بد مذہبیت کی الغار تھی، آج سے 30 سال پرانا دور، 40 سال پرانا دور، تو وہ گھر گھر گلی گلی کوچے کوچے تفسیر نعیمی کھول کے اس کا درس دیتے تھے، آج کراچی کی ایک بہت بڑی اکثریت کا ایمان ان کی وجہ سے بچا، تو انہوں نے وہ کتابیں تو نہیں پڑھی جو میں نے پڑھی، لیکن یقیناً کسی نہ کسی حوالے سے میرا ایمان ان کے ذریعے ضرور بچا ہے، وہ سید بھی نہیں ہے ٹھیک ہے، اور باقاعدہ درسی کتابیں بھی انہوں نے پڑھی، تو میرے دوستو اسی سے علم کا فیضان ملتا ہے، اسی سے راستے کھلتے ہیں، اور اب آپ یہ دیکھیے، اور میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی جب آئے تو یقیناً وہ علمی ذوق اور وہ علمی جوانی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے شیخ شہاب الدین سہروردی جیسے عظیم شخصیت، ذہین، ان پر علم کا ایک نکھار تھا، فقہ کے بڑے ماہر تھے وہ، اور پھر ساتھ ان کو علم مناظرہ کا بڑا شوق تھا، ابن تیمیہ بھی اس بات کو لکھتے ہیں کہ جب وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ساری باتیں چلی، تو حضرت ان کے پیر صاحب اور ان کے چچا اور غوث پاک کے مرید، انہوں نے کہا حضور اس بچے کے لیے دعا فرمایا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے چہرے کی سختی کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا، فرما کچھ کتاب کے لیے جمع کیا، کچھ قبر کے لیے جمع کیا، یہ غوث اعظم کہتے ہیں، فرمایا کچھ قبر کے لیے جمع کیا، فرمایا یا عمر، آپ کا نام عمر تھا نا، کنیت ابو حفص تھی، ابو حفص عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ، اور لقب آپ کا شہاب الدین تھا رضی، اور واقعی میں شہاب الدین ہے، تو شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردا ہونا، شیخ عمر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے جب ملے وہ، اور سرکار غوث اعظم کے پاس جب آئے تو سرکار نے پوچھ، سرکار غوث اعظم نے وہ کہا، فقال لی، مجھ سے کہنے لگے، یا عمر، اے عمر سہروردی، ما ہوا من زاد القبر، کوئی قبر کے لیے بھی کچھ آئے، ہدایہ ہے، قدوری ہے، سب کچھ ہے، قبر کے لیے بھی کچھ ہے، اور ایک یہ آتا ہے کہ وہ مناظرے اور علم کلام میں بہت شغف رکھتے تھے، تو غوث اعظم نے فرمایا اس کو چھوڑو، کوئی عشق و وفا کی باتیں بھی پڑھو. تو کہنے کہ حضور کیوں؟ فرما اس سے تھک جاؤ گے، دماغ تھک جائے گا. اور واقعی میں غوث اعظم غوث اعظم تجربہ بھی علم بھی. فرما اتنا جب لگو گے نا تو دماغ تھک جائے گا، کمزوری آ جائے گی، اپنے اندر خوش شک پیدا ہو جائے گا. فرما اس کو چھوڑو. اس لیے ہمارے بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے وہاں فارسی گلستان اولا میں پڑھا دی جاتی ہے. فرمایا اس کو تو پڑھانا جب چاہیے تھا جب دورہ حدیث کی ختم ہوتی ہے تب جا کے مثنوی پڑھائی جائے یا گلستان پڑھائی جائے اور ان بزرگوں کے اقوال اور عشقیہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت اور تعلق وہ پڑھایا جائے تاکہ اس علم کو کورڈ کیا جائے. تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کو حضور غوث پاک نے فرمایا مباحثے کا علم چھوڑ دو، عشق اور وفا کی بات کو پڑھو ورنہ تم تھک جاؤ گے. تو وہ یقیناً گئے اور کہتے پھر میں لوٹ کر آیا علم تصوف کی ہدایت لینے کے لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، اور فرما واقع میں حضور اب تو بدن بھی بڑا تھکتا ہے اور دماغ بھی بڑا تھک گیا. تو غوث اعظم نے فرما ہم بتا رہے تھے تمہیں کیونکہ یہ سب کچھ ہم کر کے چھوڑ چکے ہیں تو تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں جب اس کی ضرورت ہو نا تو جب یہ تلوار اٹھایا کرو، ہر وقت لے کر نہ پھرا کرو ورنہ جو اصل چیز ہے وہ تمہاری نکل جائے گی. تو یہاں پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو گویا کا ذکر فرمایا اور حضرت شیخ شہاب الدین کہتے ہیں مجھ سے یہ کہا کہ تم نے اپنی قبر کے لیے کیا جمع کیا ہے. فرما ان شیخ کاشف بما کان فی قلبہ، فرما رب کعبہ کی قسم جو میرے دل میں تھا شیخ پر سب روشن تھا. یہ ابن تیمیہ نے لکھا، میرے دل پر جو ہے بالکل روشن تھا اور مجھے غوث اعظم رضی اللہ تعالی نے اس وقت واضح طور پر کہا کہ تم علم تصوف کو استعمال کرو اور تصوف کی طرف آؤ، اللہ رب العالمین کی محبت کی طرف آؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس تعلق کی طرف آؤ تاکہ تمہارے جو ہے کہ زندگی اور واخر سبر جائے. تو یہ چوتھا سلسلہ ہے سہروردیہ، اس کو بھی جو براہ راست فیض مل رہا ہے یہ غوث اعظم سے مل رہا ہے. آج کی نشست ہماری کوئی بالاستیاب نشست نہیں تھی، کوئی خاص نشست نہیں تھی کہ جس پر ہم کوئی خصوصی بات کریں، کیونکہ یہ ایک تو جمعہ کا دن تھا، یوں تو ورنہ ہفتے کے دن رکھتے ہیں. انشاءاللہ میرا 18 تاریخ کو سفر بغداد معلہ ہے، میں انشاءاللہ 23 یا 24 کو میں لوٹ کر آؤں گا. میں نے بچوں سے کہا ہے، ساری تیاری ہم نے کی ہے، انشاءاللہ فروری کے اندر کوئی سیٹرڈے نکال کر اس پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. اب دیکھو اللہ نے زندگی دی ہے، موت زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اللہ رب العالمین بہتری فرمان نہیں کرتے، لیکن ہم موت کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین نے جب یہ سعادت دی ہے تو اتنی مہلت اور عطا فرما دے کہ ہم وہ باتیں بھی پڑھیں جو میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مقام کی بلندی کو بیان کرتے ہیں. تو آج کے درس میں آپ نے دیکھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے تلامذہ کون کون تھے جو عموماً نہیں بیان کی جاتی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے استاذ کون کون تھے، کن کن لوگوں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سلام عقیدت کو پیش کیا ہے، کن کن نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کو ذکر کیا. روحانی سلسلے کے اندر اگر آ جاتے ہیں تو پھر چشتی بھی آپ کے غلام ہیں اور قادری بھی آپ کے غلام ہیں، سہروردی بھی آپ کے غلام ہیں، نقشبندی بھی آپ کے غلام ہیں. اور اسی کو کیونکہ یہ کوئی ملائیت کا حلقہ نہیں، یہ تو عاشق اور تصوف کی ایک محفل ہے، گیارہویں کی محفل ہے، تو اس کا رنگ پھر ایسی ہوتا ہے. اس میں آپ کو کچھ لگ رہا ہو کہ کبھی بات ٹوٹ کے ادھر چلی جاتی ادھر چلی جاتی، یہ تصوف کی مجالس ایسی ہوتی ہے کہ جس میں جہاں سے ہمیں ذوق ملے گا، یہاں سے کچھ کم ملنا تو وہاں جا کے تار جوڑیں گے کہ جہاں سے ہمیں کرن ملے گا، اور اس طرح یہ حلقہ ہوتا. بس یہ یادیں اپنے دل کے اندر لے کر جائیں اور اس کو پختہ کریں اپنے مزاجوں میں، اپنے دوستوں تک بھی پہنچائے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر عقیدت، کیونکہ یہ علمی وقار اور یہ عظیم عظمت جب غوث اعظم کی وہ سنیں گے پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو ان کے دل میں محبت اور بصیرہ کرے گی، گہرا کرے گی. گیارہویں شریف کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا ہے؟ آپ تلک اعظم اسلام کے پیج کو فیس بک پر لائک کریں یا ہمارے بچوں کے ساتھ رابطہ کریں واٹس اپ کے ذریعے، وہ کلپ چلتے ہیں، یہ سارے موضوعات ہم بول چکے ہیں تو لہذا وہ موضوعات آپ کو ڈیلیور بھی کیے جاتے ہیں. دیگر اور علماء کی کتابیں یقیناً آپ زیر مطالعہ رکھتے ہیں، آپ رکھیے، اپنے مشائخ کے حلقوں کے ساتھ وابستہ رہیے، جس اہل سنت کی خدمت و تنظیم کے ساتھ آپ ہیں بس وابستہ رہیے، اس حلقوں کو نہ کمزور کریں نہ اس کو چھوڑیں، اپنے مشائخ کے ساتھ جڑے رہیے. اس لیے کہ بکری جب تک اپنے ریوڑ میں رہتی ہے بھیڑیا اس پر حملہ نہیں کرتا، تو شیطان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایسے حلقوں کے اندر ہم ساتھ میں رہیں. تو آج کی نشست غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل پر چیدہ چیدہ چند شہپارے کے طور پر سمجھ لیجئے کہ مختلف میں نے گلدست پھول جمع کیے اور اس نشست میں گلدستہ بنانے کی ہم نے کوشش کی ہے، ہم بنا تو نہ سکے لیکن وہ ہر پھول خود ایک ایسا باغ ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں. تو آئیے مل کر پڑھیں مزرعے، بلے بلے چاہتے ہو وارے نیارے چاہتے ہو تو مل کر پڑھو میرے ساتھ، مزرعے چشت و بخارا عراق و اجمیر، مزرعے چشت و بخارا عراق و اجمیر، مزرعے چشت و بخار آؤ عراق و اجمیر، کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا، مل کر پڑے راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، اور پڑھیے میرے ساتھ مل کر کے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، ہے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، نبوی می علوی فس بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، مل کر ایک دفعہ بابا سے بلند، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.